وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون ان آیات میں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں اللہ عز و جل نے ان لوگوں کے اوصاف بیان فرمائے ہیں کہ جو جب اسلام کو لوگ چھوڑ دیں بے دینی لوگوں میں عام ہو جائے تو ظاہر ہے کہ اس وقت اصلاح کی ضرورت ہے کہ وہ احیاء اسلام کا کام کریں اس کفر میں اس بے دینی میں اس الحاد کے دور میں اسلامی انقلاب لائیں بہت اچھی بات یوں کہہ سکتے ہیں تو فرمایا کہ وہ کون لوگ ہو سکتے ہیں ان لوگوں کے اللہ عز و جل نے اوصاف بیان فرمائے ہیں یا جو اللہ دینا امن ہوا ہے مسلمانوں سن لو میں یتدہ بن کو مان دی نہیں جو بھی تم میں سے اپنے دین سے مرتد ہو جائے گا دین سے مرتد ہونے کے معنی کیا ہے دین سے انحراف کر جانا دین کو پیس دکھانا دین کو چھوڑ دینا بے دین ہو جانا تو فرمایا کہ پھر تمہاری اصلاح کے لیے تمہیں درست کرنے کے لیے کون لوگ آئیں گے فصاف حیات اللہ کے قوم اللہ ایسے لوگوں کو لائے گا یحبہم و یحبونہ جو اللہ سے پیارے ہوں گے و یحبونہ اور وہ اللہ سے محبت رکھتے ہوں پہلی بات تو صاف اللہ نے یہ فرمائی کہ جو میرا پیارا نہ ہو وہ کوئی دینی انقلاب نہیں لا سکتا اس سے اسلامی انقلاب کی کوئی توقع نہیں اسلامی انقلاب وہی لوگ لا سکتے ہیں جو اللہ کے پیارے ہیں اور پھر ان کے دلوں میں بھی اللہ کی محبت ہو اور محبت کا فلسفہ یہ ہے کہ اگر دونوں طرف سے ہو تو محبت ٹھیک ہے ورنہ بیکار ہے محبت وہی برابر ہو سکتی ہے محبت وہی کامیاب ہوتی ہے جو دونوں طرف سے ہو اگر یک طرفہ محبت ہو تو سب یا غلط فہمی پر مبنی ہے یا پھر وہ عشق ہے جو کہ کسی کام کا نہیں وہ نتیجہ خیز کبھی نہیں ہو سکتا اب دیکھو عیسائیوں کو عیسیٰ علیہ السلام سے محبت ہے لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو ان عیسائیوں سے بالکل محبت نہیں ہمارے آج کل کے عاشقان رسول بریلویوں کا ٹولہ عام طور پر ہمارے شیعہ دوست کس قدر اہل بیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پنجن سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں. لیکن کوئی علم والا کوئی سمجھ والا یہ کبھی بھی نہیں کہہ سکتا کہ وہ بھی کبھی ان سے محبت کرتے ہوں. نہ اللہ کے رسول سے توقع ہو سکتی ہے, نہ حضرت علی سے, نہ حضرت حسن حسین سے, نہ حضرت فاطمہ سے. جیسا کہ عیسائیوں کے بارے میں بڑے دعوے کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ایسے عیسائیوں سے جو کہ آج کل ان سے محبت کرتے ہیں, کبھی بھی آ کر دیکھ لیں اگر ان کے رنگ ڈھنگ, کبھی بھی محبت نہیں کریں گے. تو یہ یکطرفہ محبت ہوئی اور یہ بیکار ہے. محبت وہی ہوتی ہے کہ جو دونوں طرف سے ہو, جس کا رسپانس پورا ہو. اس لیے اللہ نے دونوں لفظ استعمال کیے, یحبہم و یحبونہم. اسلامی انقلاب کرنے والے لوگ وہی ہوں گے, یحبہم کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا, و یحبونہم اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے. ویسے محبت پہلے بندے کی طرف سے ہونی چاہیے اور پھر اللہ کی طرف سے. اب آپ دیکھیں نا, آپ نیک ہو جائیں گے تو اللہ محبت کرے گا. یوں جو آپ نیک ہوتے جائیں گے, اسلام سے آپ کو محبت ہوگی, اسلام سے آپ سپاہی بنیں گے, اسلام سے آپ شجاعی ہوں گے, اللہ آپ سے محبت کرتا جائے گا. یوں جو آپ اسلام سے ہٹتے جائیں گے, اللہ کی محبت ختم ہو جائے گی, بالکل معاملہ جو ہے صاف ہو جائے گا. لیکن یہاں جو اللہ نے پہلے اپنی محبت کا ذکر کیا, یہ ان کے شرط کے طور پر کہ وہ لوگ اللہ سے پیارے ہوں گے, اور پھر ان کی حقیقت بھی بیان کر دی, ان کے دلوں میں بھی اللہ کی بڑی محبت ہوگی. اگلی بات, اذلت علی المؤمنین اعزت علی الکافرین. مومنوں پر بڑے نرم اور کافروں سے بڑے سخت. یہ ان لوگوں کا حال بیان کیا جا رہا ہے جو اصلاح کا کام کر سکتے ہیں, جو ارتداد کو مٹا سکتے ہیں, اسلامی انقلاب لا سکتے ہیں, اور جو آپس میں ہی لڑیں وہ ظاہر ہے کہ پھر اس معیار پر کبھی بھی نہیں اتر سکتے اور اس سے کوئی نتیجہ نہیں نکل سکتا بالکل. یجاہدون فی سبیل اللہ, اور پھر وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہوں گے, بہت ہی محنتی, بہت ہی عزم اور جزم والے. ولا یخافون لومۃ لائم, کوئی کہے بھی ان کو روکے بھی تو وہ پرواہ نہیں کریں گے, نہ اس بات کی پرواہ کہ فلاں فلاں جو ہے وہ اس بات سے روکتا ہے, نہ اس کی پرواہ کہ لوگ کیا کہیں گے. اگر میں نے یہ حق بات کہہ دی تو لوگ کیا کہیں گے, اس بات کی بھی وہ پرواہ نہیں کرتے. وہ حق کو دیکھتے ہیں اور حق کو بلند کرنے کی کوشش کرتے ہیں بلا کسی خوف سے. لوگوں کی تان و تشنی کی انہیں کوئی پرواہ نہیں, لوگوں کی مخالفت کی انہیں کوئی پرواہ نہیں. ذلک فضل اللہ, یہ اللہ کا فضل ہے اگر بندہ ایسا معیاری ہو جائے. یہ ہر ایک کو تھوڑا نصیب ہوتا ہے. ذلک فضل اللہ, یہ اللہ کا فضل ہے. یؤتیہ من یشاء, اللہ اپنا یہ فضل جس کو چاہتا ہے اسی کو دیتا ہے. ورنہ دیکھ لو کتنی تحریکیں اٹھتی ہیں لیکن نتیجہ صفر. اور حقیقت میں یہ ہے کہ اگر آدمی جو اللہ عز و جل نے یہاں اصول بیان فرمائے ہیں اگر ان پر اپنے آپ کو فٹ کر کے دیکھ لے, اگر مخلص ہو تو فوراً اسے اندازہ ہو سکتا ہے کہ میں کتنے مغالطے میں ہوں. اب معافی ہونے کا دعویٰ آج تک بہت لوگوں نے کیا, لیکن بس ایک دیوان بھی تھی جنہوں نے اپنے آپ کو معافی کہہ دیا. جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مہدی کے بارے میں کہا تھا ان کو نہیں دیکھا کہ آپ نے کیا کہا ہے. اگر وہ اس کو دیکھ لیتے اپنے اوپر فٹ کر لیتے تو کبھی مغالطے میں نہ آتے. لیکن جب انسان اپنی عقل کا غلام ہو جاتا ہے تو پھر انسان سوچتا نہیں, پھر بس اسے وہی چیز نظر آتی ہے جو اس کا ذہن اس کے سامنے لاتا ہے. دنیا میں بڑی تحریکیں اٹھیں, ہر ایک نے یہی دعویٰ کیا کہ ہم اسلام لائیں گے, ہم اسلام لائیں گے, اسلام لانا ہمارا مقصد ہے, ہمارا منشور ہے, ہمارا مقصود ہے. لیکن نتیجہ جب دیکھا تو بالکل صفر, نہ وہ لا سکے. جب ان کا تجزیہ کیا کہ کیا خرابی ہے, کیا یہ صحیح نہیں, تو بات بالکل واضح ہو گئی کہ وہ بالکل اس معیار پر نہیں اترتے جو قرآن نے بیان کیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے چونکہ پہلے فرمایا تھا کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے, پھر یہاں اللہ نے حقیقت بیان کی, انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا. اے مسلمانوں, تمہارا دوست سب سے پہلے اللہ, اس کے بعد اس کا رسول, پھر مسلمان. اور یہ مسلمان سے محبت, یہ کوئی قدرتی بات ہے کہ اگر اسلام صحیح ہوگا, اسلام خالص ہوگا, تو قدرتی محبت پیدا ہو جائے گی, سب دشمنیاں ختم ہو جائیں گی, اور جو راستے میں بڑی بڑی دیواریں کھڑی ہوتی ہیں وہ سب کے سب گر جائیں گے. انسان کو اپنی قوم سے زیادہ ایک مسلمان سے محبت ہوگی, اپنے باپ سے زیادہ, اپنے بھائی سے زیادہ, بہت قریبی سے قریبی سے زیادہ ایک مسلمان سے محبت ہوگی. جو انصاری تھے حویصہ اور محیصہ, ان میں سے چھوٹا جو تھا وہ مسلمان ہو گیا, بڑا جو تھا وہ مسلمان نہ ہوا. چھوٹا بڑا اللہ کے رسول کا جان نثار, آپ نے چھوٹے کے ذمہ لگا کہ فلاں یہودی جو ہے بہت شرارتی ہے, اسلام سے بہت دشمنی رکھتا ہے, اس کو قتل کر دے. اس نے جا کر اس کو قتل کر دیا. ان سے ان کے اچھے مراسم تھے دونوں بھائیوں کے, بڑے کو جب پتہ لگا تو وہ چھوٹے کے پیچھے پڑ گیا, اس کو مارنا شروع کر دیا کہ تو نے اس کو کیوں قتل کیا. چھوٹا بھائی بڑے بھائی کا بڑا فرمانبردار, اس کی مار کھاتا رہا اور اس سے کہا کہ تم مجھ سے ناراض نہ ہو, جب اللہ کے رسول نے مجھے کہہ دیا تو میں کیوں نہ یہ کام کرتا. تو چونکہ اس کے دل میں اللہ کے رسول کا احترام تھا, اللہ کے رسول کی بزرگی تھی کہ آپ کا حکم سب سے بڑا حکم ہے, اور جو مسلمان نہیں تھا اس کے دل میں اللہ کے رسول کا کیا احترام, کہ تجھے ٹال دینا چاہیے تھا, تجھے کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دینا چاہیے تھا, تجھے یہ کام کرنا نہیں چاہیے تھا. چھوٹا بھائی بڑے سے کہنے لگا کہ اللہ کے رسول کا یہ مقام ہے کہ میں کسی اور سے تو دھوکہ کر سکتا ہوں, لیکن اللہ کے رسول سے کبھی دھوکہ کروں, ان سے مناسبت کروں, یہ کبھی نہیں ہو سکتا. اگر مجھے اللہ کے رسول کہہ دیتے کہ تو اپنے بڑے بھائی کو قتل کر دے, میں تجھے بھی قتل کر دے. وہ اسلام ہی کیا ہوا. اب دیکھ لو, نہ بھائی کا خیال ہے, نہ بھائی کی پرواہ ہے, نہ دوست کی پرواہ ہے, لیکن سامنے بات کیا ہے کہ جب میں مسلمان ہو گیا اب اللہ کے رسول کا حکم فائنل, اب اللہ کے رسول کی بات سب سے بڑھ کر ہے. تو اسلام جب آ جاتا ہے پھر قومیت, پھر وطنیت, پھر جو جھوٹے خدا ہم نے بڑی بڑی دیواریں کھڑی کر رکھی ہیں, ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. یہ اسی وقت تک ہیں ہمارے لیے بندھن جب تک اسلام ہمارا کچا ہے. جب اسلام پختہ ہو جاتا ہے پھر کوئی بھائی کیا, باپ کیا, ماں کیا, بیوی کیا, کوئی کچھ بھی کیوں نہ ہو, کسی کی کوئی حیثیت نہیں رہتی. اسی لیے تو میں سوچا کرتا ہوں کہ ہمیں اسلام مفت میں ملا ہے, ورثے میں ملا ہے. ہم مسلمان اس لیے کہ ہمارا باپ مسلمان, دادا مسلمان, ہم خاندانی مسلمان. اسلام ہم نے خود خریدا نہیں, اسلام ہم نے خود کمایا نہیں,
اس لیے ہمیں اس کی قدر بھی کوئی نہیں. ہم مسلمان ہوتے ہوئے اپنے اندر سب کافروں والی خصلتیں پاتے ہیں. جو باتیں کافروں کے اندر ہیں وہ سب باتیں آج مسلمانوں میں پائی جاتی ہیں. کیوں؟ کہ مسلمانوں میں اسلام صحیح نہیں. اور جب اسلام صحیح آ جاتا ہے تو پھر اس کے بعد کوئی بات اس کو اچھی نہیں لگتی. حضرت صدیق کا بڑا مشہور مقولہ ہے یہ. وہ کہا کرتے تھے کہ جب کسی کے دل میں اللہ کی محبت آ جاتی ہے تو پھر ناممکن ہے کہ اسے دنیا اچھی لگے, پھر اسے قرآن پیارا لگے, پھر اسے اللہ, اللہ کی باتیں, اللہ کا دین, جس چیز کا تعلق اللہ کے ساتھ ہوگا اسے وہی پیاری لگے گی, پھر اسے دنیا کبھی برغلا نہیں کرے. یہ ناممکن ہے کہ دوستی اللہ سے بھی ہو اور دل میں محبت اللہ کی ہو پھر دنیا دار بھی ہو, یہ سوال ہی نہیں پیدا ہو. میری حضرت صدیق اپنے خطبات میں اکثر یہ بات کہا کرتے تھے کہ جس کے دل میں اللہ کی محبت آ جاتی ہے پھر اس کے دل میں کسی اور کی محبت جو ہے کبھی بھی غالب نہیں آ سکتی, بالکل نیچ یہ پست رہتی ہے اور دبی بھی رہتی ہے. اللہ اجازت دے تو ٹھیک, ورنہ کچھ نہیں, ختم. تو مومن جو انقلابی ہو سکتا ہے اس کی تعریف جو اللہ نے بیان فرمائی وہ یہ کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا. مومنو, تمہارا دوست صرف اللہ اور اس کا رسول اور مومن مسلمان ہو. اور مومنوں سے بھی, مومنوں کی بھی وضاحت کر دی, ورنہ مومن کا لفظ تو عام طور پر شیعہ کو کہتے ہیں, شیعہ اپنے آپ کو مومنین کہتے ہیں. اور یہ تعجب کی بات ہے کہ اس زمانے میں حقائق بدل گئے. اہل سنت اہل بدعت جو حقیقت میں اہل بدعت ہیں وہ اہل سنت بن گئے, اور جن کے ہاں شرک اور کفر کی بھرمار ہے وہ مومن بن گئے, اور جہاں حقیقت میں ایمان ہوتا ہے ان کو وہابی کہہ کر ایسے جیسے کہ دین سے خارج, دین سے نکلے ہوئے, پتہ ہی کچھ نہیں. اس قدر الٹا دور آ گیا ہے, جہالت اتنی عام ہو گئی ہے کہ آپ کے سن کر حیران ہوں گے. اب دیکھیے عرف میں اہل سنت کسے کہتے ہیں؟ بریلویوں کو. یہ سنیوں کی مسجد ہے, یہ اہل سنت ہے. اب آپ سوچتے ہیں کہاں بریلویت اور کہاں اہل سنت. جس قدر بدعات, جس قدر بدعات بریلویوں میں پائی جاتی ہے, بریلوی دوسرے نمبر پر ہیں, شیعہ پہلے نمبر پر ہیں. یہ کوئی چوٹ کی بات نہیں, یہ واقعہ ہے, یہ حقیقت ہے. اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب جا کر بدعت مسلمانوں میں اس طرح سے سرایت کر جائے گی جیسے کسی کو گولا کتا, یہ ہلکا کتا جسے کہتے ہیں, کاٹ لے تو اس کی ذہن جسم میں سرایت کر جاتی. اس طرح سے ان کا کوئی کام, کوئی کام اس کا بغیر بدعت کے نہیں ہوگا. ہر معاملہ ان کا, ان کی دعا بدعت, ان کی نماز بدعت, ان کا روزہ بدعت, ان کا حج بدعت, ہر کام ان کا بدعت کا ہوگا. اور بدعت کے بغیر ان کا مزہ ہی نہیں آئے گا. ان کے وظیفے بدعت کے, کوئی چیز ان کی سیدھی نہیں ہوگی. جیسے کتے کا کاٹا ہوا انسان کے بالوں تک میں, بال تک میں کتے کی زہر کا اثر آ جاتا ہے. ہڈی, گوشت, ناخن, کوئی چیز نہیں اس سے بچی. فرمایا اس طرح سے بدعت جو ہے آخر زمانے میں جا کر لوگوں میں سرایت کر جائے گا. لیکن دیکھ لو آج ان کا نام اہل سنت ہے, اور ان کا نام جن کے ہاں کے بالکل ہی اسلام کا شائبہ بھی نہیں, ان کو مومنین کہتے ہیں. تو اللہ نے مومنوں کی تعریف کی کہ مومن کون؟ یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. مومن وہ جو نماز پڑھتے ہیں اور زکات دیتے ہیں اور بڑی عاجزی کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں, بڑے اخلاص کے ساتھ, بہت نرم دلی کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں پھر ڈرتے رہتے ہیں, زکات دیتے ہیں پھر ڈرتے رہتے ہیں. اور اگر آدمی نماز پڑھ کر یا زکات دے کر فخر کرنے لگ جائے, سمجھو کہ یہ بھی انسان کی بدبختی ہے. کبھی آپ نے اس پر غور کیا نہیں, فرض نماز پڑھتے ہیں, فرض نماز پڑھتے ہیں, فرض نماز پڑھ کر پھر کیا ہوتا ہے, سلام جب پھرتا ہے ایک دفعہ اللہ اکبر بلند آواز کے اور تین دفعہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ ہے, یہ آپ کی سنت ہے کہ جب سلام پھرے, امام سلام پھرے تو ایک دفعہ بلند آواز سے اللہ اکبر اور تین دفعہ فوراً استغفر اللہ, اس کے بعد پھر جو کچھ پڑھنا ہے اس کے بعد. اب آپ کبھی غور کریں کہ استغفر اللہ کہ میں نے تو یا اللہ بخش دے, پڑھی نماز ہے اور کہہ رہا ہے استغفر اللہ, یعنی نماز پڑھ کر فوراً ہی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہنا, اس کی کیا تک ہے, اس میں کیا حکمت ہے, اس میں کیا مصلحت ہے, یہ اسلام کا حکم کیوں ہے؟ صرف اس لیے کہ جو مومن ہوگا وہ نیکی کر کے اس کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ یا اللہ ہوا کچھ نہیں بس معاف ہی کرتے, اگر سے میں نماز پڑھنے آیا ہوں تیرے سامنے میں نے سجدہ کیا ہے, توبہ کی ہے, اور نماز ایک بہت بڑا دین کا رکن ہے, لیکن یا اللہ کیا اور کچھ بھی نہ ہوا گے, اللہ یہی ایک بڑی چیز ہے اور پتہ نہیں اس میں بھی کتنی خامیاں ہیں, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, تاکہ ایک تو تکبر نکل جائے, فخر نکل جائے, یہ مان یہ فخر کہ میں نے نماز پڑھ لی ہے میں نمازی ہوں, یہ بات نکل جائے, فوراً اپنی کمزوری کا احساس کرتے ہوئے یہ کہتا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اور سورہ زاریات میں اللہ تعالیٰ نے جو تہجد گزار ہیں ان کا بھی نقشہ یہی کھینچا ہے, وبالاسحار ہم یستغفرون وبالاسحار ہم یستغفرون, جب وہ صبح کو اٹھتے ہیں تہجد پڑھتے ہیں, اب دیکھو بظاہر کتنی بڑی نیکی ہے, لوگ تو کہیں گے جی تہجد گزار ہے اور وہ بخشش مانگ رہا ہے کہ اللہ معاف کر, کچھ نہیں ہوا, وبالاسحار ہم یستغفرون, وہ سحریوں کے وقت اٹھ کر بخشش مانگتے ہیں, اپنی کوتاہی کا اعتراف کرتے ہیں, اپنی کمزوری کا اعتراف کرتے ہیں. تو مسلمان جو ہے جتنا وہ اللہ کی طرف بڑھتا جاتا ہے جتنا وہ اللہ کی طرف بڑھتا جاتا ہے اتنی اس میں آج بھی انکساری پیدا ہوتی چلی جاتی ہے. اور میرا تجربہ ہے ہمارے ہاں نمازی اور پھر اگر حج کر لے پتھر دل ہوتے جاتے ہیں, جتنے پکے نمازی اور بوڑھا, حالانکہ بڑھاپے میں دل نرم ہونا چاہیے لیکن ہمارے ہاں یہ ہے کہ جوں جوں بوڑھا ہوتا جائے گا دل سخت ہوتا جائے گا, اور خصوصاً جو امام کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں پرانے بوڑھے نمازی, پتھر دے معمولی معمولی بات پر غصے میں آ جانا, اس قدر لڑائی جھگڑا, اور یہ کیا اصل میں بات یہ ہے کہ وہ اثر ہی نہیں ہوتا. دیکھیے دل کب نرم ہوتا ہے, دل نرم ہوتا ہے جب پریس ہو جائے, جب چیز پر دباؤ پڑتا ہے تو اس کے سارے دباؤ کی وجہ سے وہ چیز کے دباؤ سب بھی ہو جاتے ہیں. تو جب انسان اللہ سے تعلق پیدا کرتا ہے اور اس پر اللہ کی خشیت اس کا خوف طاری ہوتا ہے تو اس میں رکت پیدا ہوتی ہے, نرمی پیدا ہوتی ہے, اور اگر نرمی پیدا نہ ہو تو نیکی کہاں آئی. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جو انقلابی لوگ ہوں گے, جو انقلابی لوگ ہوں گے وہ کون ہوں گے, وہ نماز پڑھنے والے اور زکات دینے والے اور یہ کام کر کے انتہائی آج بھی ان کی زندگی ہو. اور میرے بھائیوں کبھی آپ نے سنا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فوت ہوئے تو آپ کی آخری نصیحت کیا تھی؟ آپ کی آخری نصیحت, ویسے تو آپ نے مختلف موقعوں پر مختلف لوگوں کو نصیحتیں کی, خطبہ بھی دیا بیماری آخری بیماری کے دوران, لیکن حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ آخری الفاظ جو آپ کی زبان پر تھے نصیحت کے, الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ, لوگوں نماز نماز, اس کو نہ بھول. اصل آپ اندازہ کریں ہمارے ہاں کیا ہے, ہمارے ہاں نماز پڑھنے والا بھی ویسا نہ پڑھنے والا بھی ویسا. جب اللہ کے رسول اپنی آخری بیماری میں لگا کی حالت ہے اس میں نماز 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 یہ کہہ رہے ہیں تو یہ کوئی بہت بڑی چیز ہوگی, بہت بڑی چیز ہوگی. اب مسلمانوں میں کیا ہے, یا تو مسلمان نماز پڑھتا ہی نہیں اور جو پڑھتے ہیں وہ ویسے پتھر دن ہیں. آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ آج کل نمازیوں میں اور بے نمازیوں میں کچھ کبھی آپ کو فرق نظر آیا ہے؟ معاملات کر کے دیکھ لیں, ایک نمازی سے اور ایک بے نماز سے معاملہ کر کے دیکھ لیں, دونوں برابر کے بے ایمان ہیں. رشتہ داری کر کے دیکھ لیں, ایک نمازی سے اور بے نماز سے رشتہ داری کر کے دیکھ لیں, دونوں برابر کے بے ایمان ہیں. امانت رکھ کر دیکھ لیں, کوئی اور کام کر کے دیکھ لیں. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ نماز میں کیا رکھا ہے, ہمارا نوجوان طبقہ عام طور پر کہ نماز میں کیا رکھا ہے, اور ہے بھی صحیح کہ آج کل کی نماز میں ہے بھی کیا, اور بلکہ آج کل کے اسلام میں کچھ نہیں. وہ لوگ ایک عیسائی کو لے کر آئے کہ جی ہم صاحب اسے مسلمان کرنا ہے. میں نے اس سے پوچھا سنا تو کیوں مسلمان ہو رہا ہے, کچھ پڑھا ہے, کوئی مطالعہ کیا ہے, تجھے اسلام کی کس بات میں اپیل کی ہے جو تو مسلمان ہو رہا ہے؟ تو جی میں پڑھا ہوا تو بالکل نہیں. پھر میں نے کہا مسلمان ہونے کا کیا فائدہ, پہلے بہت پھرتے ہیں, پھر تو فائدہ کچھ نہیں, جیسے پہلے ہیں ویسا تو ہو جائے گا, برابر کی بات ہے, تو فرق تو ہے ہی. اور واقعہ یہی ہے میرے بھائیوں, یہ کوئی اسلام کو فائدہ دیتا ہے؟ خاندانی مسلمان ہونا کوئی فائدہ نہیں دیتا, اتن کوئی فائدہ نہیں. اسلام وہ فائدہ دیتا ہے جو آپ نے سمجھ کر اختیار کیا, جس اسلام نے آپ کو نکیل ڈال دی ہو, آپ کو لگام دے دی ہو. اور جو اسلام آدمی کو لگام نہ دے, جو اسلام مسلمان پر سواری نہ کرے, کوئی کام ہی کیا ہو. جو اسلام مسلمان کو کنٹرول نہ کرے وہ کوئی اسلام نہیں. اور اب تو اسلام ہمارے ہاتھوں میں ہے, جیسے چاہتے ہیں اس کو بگاڑتے ہیں, جیسے چاہتے ہیں اس پر ستیہ ناش کرتے ہیں. ہم نے اسلام کو ایسا بگاڑا ہے, ایسا بگاڑا ہے کہ کفر اور اسلام میں کوئی فرق نہیں رہا. میرے بھائی, اور نماز بہت بڑی چیز ہے, بہت بڑی چیز ہے. یعنی اگر نماز پڑھنے والا واقعتاً نماز پڑھے, یہ اتنی بڑی دولت ہے. اس قدر دیکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کو پتہ ہی ہے کہ آپ کی زندگی ان مشکلات میں گزرتی تھی. مکے میں تھے تو اس قدر تکلیفیں جس کی کوئی حد نہیں. مدینہ منورہ چلے گئے, اگرچہ وہ کافر والی وہ تکلیفیں تو نہ رہی, لیکن پریشانیاں منافقین جو مسلمان یہودیوں میں سے ہو گئے تھے یا بعض کچھ انصار میں سے بھی تھے, ان کی برادری میں سے, وہ اپنی ریشہ دوانیے, وہ اپنی شرارتیں کرتے تھے. یہودی بنو نذیر, بنو قریظہ, بنو قینقاع, یہ یہودیوں کے تین بڑے زبردست قبیلے تھے, یہ اپنی شرارتیں کرتے تھے. اور پھر باہر کی سلطنتیں جو ہیں, جیسا کہ آج کل روس اور امریکہ, اس وقت رومی سلطنت اور ایرانی سلطنت, ہر
فکر رہتا تھا.
حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں کبھی آپ نے بھائی چارہ قائم کر رکھا تھا, دو آدمیوں کو بھائی بنا لیا اور انہوں نے تقسیم کار یوں کر رکھی تھی کہ آج میں مزدوری کروں گا, میں محنت مشقت کا کام کروں گا, میں کمائی کا کام کروں گا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہ سنتا رہا کہ آج آپ نے کیا کہا, تاکہ جب میں سے تجھ سے ملوں تو تم مجھے وہ ساری باتیں بتائے کہ اللہ کے رسول نے آج یہ کہا ہے, آج یہ کہا ہے, مجھے دین کا علم حاصل ہوتا رہے, ادھر ہم کما بھی سکے اور ادھر دین بھی ہمیں مل سکے. ایک دن یہ ساتھی اور اگلے دن دوسرا ساتھی, وہ کام کرے اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے. حضرت عمر کہتے ہیں کہ جس دن میری ڈیوٹی آف کی ہوتی حضور سے باہر کی, میرا کوئی دروازہ کھٹکھٹاتا تو مجھے فوراً یہی خیال ہوتا کہ کوئی حملے کی بات ہوگی. ہر وقت دل میں یہی فکر ہوتا تھا کہ کوئی حملہ ہوا ہے کسی طرف سے, کبھی ادھر سے خطرہ ہے, کبھی ادھر سے خطرہ ہے, کبھی ادھر سے خطرہ ہے, کبھی ادھر سے خطرہ ہے. تو اتنی پریشانی, اللہ کے رسول جب پریشانیاں زیادہ ہو جاتی مسجد میں آتے ہر بلال سے کہنا ہوتا کہ بلال وقت ہو گیا ہے اذان دے, تو یہ نہ کہتے کہ بلال اذان دے, کہتے ارے نا یا بلال ہو, اے بلال آرام دے, اے بلال آرام دے تاکہ ہمیں رات نصیب ہو, سکون نصیب ہو. کیا مطلب اذان دے نماز پڑھ, اور نماز کیا ہے میرے بھائیو؟ اللہ سے ملاقات کا نام. یہی وجہ ہے کہ اللہ نے پانچ نمازیں فرض کی, پانچ نمازیں فرض کی ہیں. ایک وفد آیا مسلمان ہوا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ رعایتیں حاصل کرنی چاہیے, کہنے لگا یا رسول اللہ باقی ہم سب پابندیاں کریں گے, ہمیں نماز سے چھٹی دے. آپ نے کیا جواب دیا کہ وہ تو دین کوئی نہیں جس میں نماز دوں, پھر تو مسلمانوں نے تو فائدہ کچھ نہیں. لیکن آج کل کے مولویوں کا حق کیا ہے کہ ہر کلمہ کا مسلمان ہے, نماز پڑھے نہ پڑھے. حضرت عمر صبح کی نماز سطریں درست کر لی, مسلے پر کھڑے ہو گئے, نماز پڑھانے لگے, وہ مجوسی غلام ایرانی غلام منبر کے نیچے آ کر چھٹ گیا. انہوں نے قراءت شروع کی ہے, عمر نے اس میں خنجر تھا اس کو زہر میں بجھایا ہوا تاکہ اگر وہ لگے زیادہ کاری نہ بھی لگے, گہرا زخم نہ بھی کرے, تھوڑا سا بھی کرے تو جسم میں زہر جو ہے سرایت کر دے, آدمی بچ نہ سکے. تین خنجر مارے حضرت عمر کے, حضرت عمر گر گئے, بے ہوش ہو گئے. حضرت عبدالرحمن بن عوف نے جلدی سے آگے ہو کر مختصر نماز پڑھائی, وہ بھاگنے لگا, سطریں خوب مل کر کھڑے تھے, 13-14 آدمی اس نے زخمی کر دیے, جن میں سے 7-8 تو شہید ہو گئے. پھر ایک نے اپنی لوئی اس پر ایسے ڈالی کو اس کو قابو کر لیا. جب اس نے دیکھا کہ اب میں بھاگ نہیں سکتا, اس نے وہ خنجر اپنے آپ کو مار کر خودکشی کر دی. حضرت عمر کو اٹھا کر بھاگ لے گئے, تو کیونکہ نماز ان کے درمیان میں رہ گئی تھی, پہلی رکعت تھی ابھی, اس حالت میں بھی حضرت عمر کو جب ذرا ہوش آئی, آئے میری نماز, گھر والوں سے کہا تھی جلدی نماز پڑھاؤ, پتہ نہیں جان نکل جائے, میرے نماز پڑھا دو, جس کی نماز نہیں اس کا تو دین ہی کوئی نہیں. حضرت عمر اس حالت میں کہتے ہیں کہ جس کی اب دیکھو ساری عمر کا نمازی اور امام مسلمانوں کا, اب یہ ایک آخری وقت ہے, زخمی ہو گئے, نماز میں زخمی ہوئے لیکن چونکہ وہ پوری نہیں ہوئی, اب دل میں کیا ہے کہ ہر ایک نماز رہ گئی تو دین ہی کچھ نہیں.
میرے بھائیوں یہ تو اسلام کا رنگ ہے. اور جو آج کل ہمارے مولویوں کا حال ہے کہ ہر کلمہ گو مسلمان ہے, اور یقین جانے جب آگے چلیں گے خدا کے پاس پہنچیں گے تو یہ مولوی اتنا بڑا ذمہ دار نکلے گا آج کل کا مولوی, بڑا ہو یا چھوٹا ہو, جن کے فتنوں کی وجہ سے, جن کے مسئلوں کی وجہ سے آج کل کے مسلمان کافی. اور اگر یہ بات ہو کہ بے نماز مسلمان ہی نہیں وہ واجب القتل ہے, تو کوئی بے نماز رہ سکتا ہے؟ چلو اس کو بھی چھوڑ لو, اگر یہ مولوی یہ پابندی کر لیں کہ بے نماز کا جنازہ نہیں, کوئی بے نمازی کبھی رہے گا؟ یہ تو پرواہ نہیں, بالکل کوئی پرواہ نہیں. نماز کو پڑھے نہ پڑھے مولوی سے کہہ دو, مولوی جنازہ پڑھا دے گا. کسی کو بھی لے جاؤ مولوی جنازہ پڑھا دے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں بڑی پابندی کرتے تھے, کسی نے خود کشی کر لی تو آپ جنازہ نہیں پڑھاتے, کسی کے ذمے قرض ہو تو آپ جنازہ نہیں پڑھاتے, کسی کے ذمے قرض ہے تو آپ جنازہ نہیں پڑھاتے. تو سوچئے کیوں نہ لوگوں کے دلوں میں ڈر ہو کہ میں اللہ کے رسالے سے معلوم رہ گیا. لوگوں کے دلوں میں خوف ہوتا تھا, وہ گناہوں سے بچتے تھے, نماز کی پابندی کرتے تھے. ایک کچھ ہجڑے ٹائپ کا اپنے آپ کو عورتوں کی طرح سے کچھ بنا کر ایک دفعہ آپ کے سامنے نظر آیا تو اس نے لوگوں نے کہا کہ یار سنجا یہ اس طرح سے بنا پھرتا ہے. فرمایا کہ اسے روکو, یہ بہت برا ہے. اس طرح سے اس طرح بننا, عورتوں سے مشابہت پیدا کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے. ایک آدمی نے کہا یار سودا اسے پکڑنا کرتے. حضور نے فرمایا کہ نہیں, اللہ نے مجھے منع کیا ہے کہ میں کسی نمازی کو قتل کروں. مطلب کیا ہے, اگر بے نماز ہو تو چلو پھر تو قتل ہو سکتا ہے, لیکن جب یہ نماز پڑھتا ہے تو اور گناہ ہے, اس کی اصلاح کی جائے. مطلب نماز کے بارے میں اسی لیے امام احمد بن حنبل, امام مالک, امام شافعی, ان آئمہ کا یہ فتویٰ ہے کہ بے نماز ہو اسے وارننگ دو, وہ ٹھیک ہو جائے تو ٹھیک, ورنہ سے قتل کر. اور امام ابو حنیفہ صاحب اس میں کچھ نرم ہے لیکن وہ بھی کافی سختی کی کہ بے نماز ہو تو فرض قید کر دیں, اسے جیل سے نکالو اس وقت جب وہ عہد کرے کہ میں نماز پڑھوں گا, ورنہ اسے قید دے. تو اللہ نے فرمایا تمہارے دوست کون ہیں؟ اللہ دوست ہے, اس کا رسول تمہارا دوست ہے. کیا میں نے ہوئے اللہ دوست ہے اور اس کا رسول دوست ہے, یعنی کن کی محبت تمہارے دلوں میں ہونی چاہیے. اور پھر جو مومن ہیں, اور مومن کی تعریف کیا ہے کہ وہ نمازی ہو, وہ زکات دینے والا ہو, اس کے دل میں خدا کا خوف ہو, گناہوں سے پرہیز کرنے والا ہو. کیونکہ خشیت کا یہ تقاضا ہے, خدا کے خوف کا یہ تقاضا ہے کہ وہ گناہوں سے بچنے والا ہو. تو آپ دیکھ لیں اپنی سوسائٹی, چلو قرآن کیسی صفائی کرتا ہے. اس آیت کے بعد کسی مسلمان کی سوسائٹی کبھی غلط ہو سکتی ہے؟ اللہ نے یہ بات بتا دی کہ تیرے دل میں اللہ کی محبت, اس کے رسول کی محبت, تیرے دل میں مومن کی محبت, مسلمان کی محبت ہونی چاہیے. یہ تیرے دوست اور یہ تیرے ساتھی ہونے چاہیے. بے دین سے دوستی لگانا میرے بھائیوں, بے دین سے دوستی لگانا اس قدر برا ہے, اس قدر برا ہے جس کی انتہا نہیں. اپنا دین ایمان خراب ہوتا ہے, خدا کا غضب آتا ہے. اور اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ المرء ما من احب, جو کس سے دوستی لگائے گا خدا قیامت کے دن اس کو ان میں ہی رکھے گا, اس کا حشر و نشر جو ہوگا ان میں ہوگا. اس لیے میرے بھائیو اپنی سوسائٹیوں کو بدل دو, بے دینوں سے دوستی نہ لگاؤ, مشرکوں سے بدعتوں سے دوستی نہ لگاؤ. جو ملحد ہیں جن کے سامنے سوائے دنیا کے اور کچھ نہیں ہے ان سے دوستی نہ لگاؤ. دوستی اس سے لگاؤ جس کے دل میں دین کی محبت ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو دیندار سے دوستی لگائے گا تو یوں سمجھ لے کہ تو خوشبو والے کے پاس بیٹھ گئے. فرمایا اگر خوشبو والا تقی ہوگا, کھلے دل کا ہوگا, تو تجھے کچھ نہ کچھ خوشبو دے دے گا, تیرے پاس خوشبو ہوگی. چلو اگر وہ بخل بھی کرے تجھے نہ دے, جب تک تو اس کے پاس رہے گا تجھے خوشبو آتی رہے گی, تیرا دماغ معطل ہے. اور برے کے پاس کیسے بیٹھنا ہے اس کی مثال آپ نے فرمائی, جیسے لوہار کی بھٹی ہوتی ہے, یہ کلیگر کی بھٹی ہوتی ہے, اور وہ کوئلے دار دار کر چٹ چٹ کوئلے کرتے ہیں اور اس میں سے چنگاریاں نکلتی ہیں. فرمایا برے کی صحبت میں بیٹھنا ایسے ہے جیسے لوہار کی بھٹی کے پاس بیٹھ جانا, بیٹھے گا تو جلے گا, بیٹھے گا تو دھوئے دھوئے چلے گا, چنگاری گر گئی تجھے آگ لگ جائے گی, جب تک رہے گا تکلیف میں رہے گا. برے کے پاس بیٹھنے کا سراسر سراسر نقصان. اور پھر میرے بھائیوں, جب انسان بری صحبت میں چلا جاتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس سے متاثر ہوگا, دین میں کمزوری آ جائے گی, سارا معاملہ خراب ہو جائے گا. وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا, فرمایا جو دوست بنائے اللہ کو, جو دوست بنائے اس کے رسول کو, اور جو دوست بنائے مسلمانوں کو, فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ, یہ اللہ کی پارٹی کا ایک حب. میرے بھائیوں, ہمارے ذہن آج کل سیاسی تو بہت ہیں, دو پارٹیاں ہوتی ہیں, ایک حزب اقتدار اور ایک اپوزیشن, حزب اختلاف سمجھ لو. دنیا میں بھی دو پارٹیاں ہیں, ایک حزب اللہ ایک حزب الشیطان, اور یہ قرآن کے لفظ. ایک اللہ کی پارٹی اور ایک حزب الشیطان شیطان کی پارٹی. کبھی آپ نے یہ سوچا کہ میرا کس پارٹی کے نام ہے؟ اس کا فیصلہ کیسے ہے؟ اپنے جتوں پیش کو دیکھ لو, اپنے دوستوں کو دیکھ لو, تمہارے دوست کیسے لوگ ہیں. اگر تمہارے دوست بے دین لوگ ہیں جن کو دین سے کوئی مت نہیں, جو دین کی دعوت نہیں دیتے, جو دین کی بات نہیں کرتے, تو سمجھ لے کہ تو شیطان کی پارٹی پسند. اور اگر تیرے دوست نیک لوگ ہیں, متقی پرہیزدار لوگ ہیں, جو ہر وقت یہ سوچتے ہیں فلاں مسجد بنانی ہے, فلاں مسجد کا کام ہے, فلاں یہ دین کا کام ہے, ہمیں یوں کرنا چاہیے, ہمیں یوں کرنا چاہیے, تو سمجھ لے کہ اللہ کی پارٹی کا آدمی. میرے بھائیوں, آپ کو دنیا کی پارٹیوں کا اندازہ ہے ہی, دیکھیے بات تو صرف پارٹی کے رکن ہوتے ہیں, پارٹی کے ممبر ہوتے ہیں, جنہیں آپ سمجھ لیں کہ سلیپنگ ممبر مردہ تھا, کبھی بلا لیا تو آ گیا. لیکن پارٹی کا ہر گرم رکن نہیں, ورکر نہیں, اس کی پارٹی میں کوئی خاص اہمیت نہیں ہوتی. اور ایک ہوتا ہے ورکر, جو سرگرم ہوتا ہے, پارٹی کی عزت اور ذلت کا اسے ہر وقت خیال رہتا ہے, خرچ کرتا ہے تو بے پرواہ ہو کر, کام کرتا ہے تو اسے دھوکہ کام بھی یاد نہیں رہتا. ایسے کو وہ خطافت منتخب کرتے ہیں, عہدہ دیتے ہیں, اونچا لاتے ہیں, اس کو پارٹی کا قائد بناتے ہیں. حضرت صدیق, یہ مسلمانوں کا اجماعی عقیدہ ہے کہ امت میں سب سے بڑا درجہ حضرت صدیق, اور یہ درجہ ان کو کیوں ملا؟ ان کے کاموں کی وجہ سے. یعنی آپ اندازہ کریں, حیران ہوں گے کہ لوگ ہجرت کر کے مومن ہیں, پکے مومن ہیں, کافر ان کو تنگ کرتے ہیں, وہ تنگ آ کر ہجرت پر مجبور ہو جاتے ہیں. کوئی حج سے جا رہا ہے, کوئی مدینے جا رہا ہے, کوئی کہیں جا رہا ہے تو کہیں جا رہا ہے, سب جا رہے ہیں. حضرت صدیق بھی تیار ہوئے کہ میں بھی چلا جاؤں, ہجرت کر جاؤں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر نہیں تھی میرے ساتھ بھائی. آپ اندازہ کر لیں, سب سے پہلے جب آپ نبی بنے آپ پر وہی نازل ہوئی, فسدا دماغ کو مارو, اے نبی کہہ دے جو اللہ نے تجھے حکم دیا ہے, فرما کر. تو ظاہر ہے کہ مکے کے لوگ بڑے اکثر بڑے سخت, حضرت صدیق ہمیشہ صاف 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 کہ کوئی اللہ کے رسول کو تکلیف نہ پہنچی. جب کبھی آپ پر مار پڑنے لگتی, تھوڑے آگے ہو کر لوگوں کو اپنے اوپر لگا لیتے اور حضور کے سوال ایسی بڑھ کر بات کرتے تو لوگ کہتے اسے پکڑوں کے شروع کی, حضرت صدیق پر دل پڑتے اور اللہ کے رسول کو یہ بتا دیتے. یوں آپ کا ساتھ دیتے رہے, اتنا ساتھ دیا, اتنا ساتھ دیا. اب دیکھنا ویسے قسمت کی بات ہے, اس کے باوجود شیعہ حضرت صدیق کو برا کہتے. اللہ کے رسول جب ہجرت کرنے لگے تو کافروں نے اعلان کر دیا کہ جو محمد کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اس کو پکڑ لے گا اس کو 100 اونٹ انعام دیں گے. اب اللہ کے رسول گھر سے نکلتے ہیں, پہلے جا کر آپ حضرت صدیق سے کہہ دیتے ہیں کہ اے ابو بکر, مجھے حکم مل گیا ہے, اجازت مل گئی ہے ہجرت کی, تو تیار ہو جا. وہ پہلے سے ہی 4 مہینے سے سواریوں کا انتظام پال رہے ہیں, ان کو تیار کر رہے ہیں. 4 دن کی انہوں نے تیار رکھی ہوئی ہے کہ جب اللہ کے رسول کہیں گے اسی وقت سفر کرنا ہے, جانوروں کی تیاری پہلے سے کریں گے. آپ چلے گئے, حضرت علی کو گھر میں سلا گئے, ساتھ نہیں لیا, کسی اور کو ساتھ نہیں لیا, حضرت صدیق ساتھ. پھر اب آپ سوچیں کتنا خطرہ راستے میں, کتنا خطرہ راستے میں. گھر سے نکلتے ہیں, اب چلتے ہوئے آپ کے پاؤں پر چھالے پڑ گئے, آپ کو چلا نہیں جاتا, پاؤں پر زخم ہو گئے. حضرت صدیق نے اوپر اٹھا لیا کندھے سے, گاڑی طور پر چلنا تھا. جانے گے پھر آپ اندر آئے تاکہ میں اس کو برخاست کروں. اپنی چادر سے ساری پھاڑ کر جتنے سوراخ تھے سب کو چادر کے ٹکڑے کاٹ کاٹ کر پھاڑ پھاڑ کر ان کو سوراخوں کو بند کیا. پھر کپڑا تھوڑا رہ گیا تو جہاں کپڑا نہ دے سکے وہاں انہوں نے یہ اسکیم بنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب اندر بلا لوں, یا رسول اللہ آپ آرام کریں, وہاں ایڑی اپنی آرام سے بیٹھ. اب پتا ہے کہ مکے میں پہاڑی علاقہ اور پہاڑی علاقے کا سانپ انتہائی خطرناک ہوتا, اور بخاری سیدھے آتا ہے جب خفیہ تعین ایک سانپ ہے جو اس علاقے میں پایا جاتا تھا, اگر اس کی نگاہ حاملہ عورت دیکھ لے اور سانپ کی نگاہ اس عورت سے مل جائے تو ہمر ساتھ ہو جاتا. یہ بخاری سی میں آتا ہے, اس قدر زہریلے کام. اسی ڈر سے انہوں نے تمام سوراخوں کو بند کیا, اور جو ایک سوراخ نہ بند کر سکے وہاں اپنی ایڑی لگا دی. اب یہ سب گھر ہے. بعد میں باپ ابو قحافہ جن کا نام عثمان تھا, حضرت صدیق کا نام عبداللہ تھا,
ابو بکر ان کی بنیت ہے، صدیق اور حقیق یہ دو آپ کے لقب ہیں، حقیق اور صدیق یہ دونوں آپ کے لقب ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیے تھے. آپ فرمایا کرتے تھے کہ جس نے حقیق دیکھنا ہو، حقیق کے معنی کیا ہے، جو دولت سے آزاد ہے، دولت ہی اس کو کبھی ملے گی، ابو بکر کو دیکھنا، یہ حقیق تھا. اور صدیق جب آپ کو معراج ہوا اور آپ نے کہا کہ میں آسمانوں پہ گیا، میں نے جنت کی سیر کی، میں نے دوزخ کی سیر کی، اور رات کے تھوڑے سے حصے میں پورا یہ سارا سفر کر کے میں واپس آ گیا، تو کافر جو تھے وہ آپ کی دوسری باتوں کو نہیں مانتے تھے. یہ بات جو واقعتاً بڑی محیر العقول ہے، عقلوں کو حیران کرنے والی، وہ اس کو تب مانتے. اور چونکہ ہر وقت حضور کے ہر بات کی تصدیق کیا کرتے تھے، ان سے ہی ٹکر ہوتی تھی، ان سے آ کر ابو جہل وغیرہ نے کہا کہ اب تو بتا، پہلے تو کبھی مانا ہی نہیں، اب تو بتا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتا ہے، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتا ہے. تو حضرت صدیق نے کہا کہ اگر وہ یہ کہتا ہے تو پھر خود ٹھیک کہتا ہے. اللہ کے رسول نے اس وقت سے ان کا نام صدیق رکھا. صدیق تو میں نے یہ نہیں کہ سچ بولنے والا، صحابی سارے سچ بولتے تھے، جھوٹ بولنے والا کون تھا؟ صدیق ایک ایمان کا مقام ہے جو نبی کے سب سے قریب، نبوت کے بعد سب سے اونچا درجہ صدیق ہی جتنا ہے. اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین، صدیق کے بعد نبی ہوتا ہے اور نبی سے نیچے صدیق ہی ہوتا ہے، اور صدیق کا درجہ سب سے اونچا درجہ ہوتا ہے امت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق کو صدیق کہا، اور اس کی تعریف قرآن کرتا ہے، والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون، جن کا ایمان بہت ہی کامل ہوتا ہے صدیق وہ، اور اس لیے حضرت صدیق کو صدیق کہا. پھر صاف کرے سفر سارا کیا، مدینہ پہنچ گئے، وہاں جب پہنچے مدینے کے لوگ منتظر ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے. آپ فاتح آپ کے پیروں کو دیکھ لو، کبھی پیر مریدوں میں چھپا رہ سکتا ہے؟ پیر تو دور سے نظر آتا ہے، اس کی گدی، اس کی پگڑی، اس کے کپڑے، اس کے پیچھے پیچھے ان کا لوگوں کا چلنا، اور یہ وہ انداز سارے کے سارے. جب وہاں جا کے ٹھہرے، بیٹھ گئے، تو حضرت صدیق نے اندازہ کیا کہ لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ نبی کون ہے. اور یہ ساتھی فوراً کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو گئے حضور پر کپڑا تان، کتنا ساتھی ہے یہ نبی. یعنی میں آپ سے عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ جس کو اونچا مقام ملتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ وہ وہی ہوتا ہے جو کتنے دین کی خاطر قربانی دے، نہ وہ وقت کو دیکھتا ہے، نہ وہ پیسے کو دیکھتا ہے. 40,000 تک کیش جب ہجرت کو گھر سے نکلے، حضرت صدیق صاف لے کہ پتہ نہیں کہاں ضرور کیا پڑ گیا. حضرت صدیق کا باپ جب اس کو یہ پتہ لگا کہ وہ محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ لے کر چلا گیا ہے، اس کو یہ ڈر ہوا کہ پیسہ تو سارا نہیں لے گیا، ہمیں نہ کر دیا، پیچھے ہمارے کھانے کے لیے بھی کچھ نہ ہو. حضرت صدیق کی بیٹی حضرت اسماء جو حضرت عائشہ سے 17-18 سال بڑی تھی، ان سے پوچھنے لگا کہیں پیسہ تو نہیں لے گیا سارا؟ حضرت اسماء کہنے لگی نہیں، انہوں نے ایک چاٹی سی تھی، وہ نابینا ہو گئے تھے بڑھاپے کی وجہ سے، ایک مٹکا سا تھا، اس کو اس نے کھینچنیاں ڈال دی، ان کو پتا تھا ابا دادا ابا پوچھے گا، اس نے کھینچنیاں سی ڈال دی، ان کو تھکرا کے کہا کہ نہیں پیسہ تو سارا یہی پڑا، باتیں کچھ ہوتے کریں. اب دیکھو چالو ہم بھی چلتے ہیں، فریب لوگوں کو ہم بھی دیتے ہیں لیکن ہمارے فریب میں اور اس میں کتنا فرق ہے؟ یہ دین کی خاطر ہے اور وہ دنیا کی خاطر ہوتا ہے. اب آپ دیکھ لو پھر اللہ نے نصیب بھی کیا کیا, ساتھ رہے آپ کے زندگی بھر, اور اس کے بعد پھر جب فوت ہوئے تو آپ کے ساتھ دفن ساتھ ہوئے. آپ نے اپنی وفات سے 5 دن پہلے یہ خطبہ دیا, اپنی وفات سے 5 دن پہلے یہ خطبہ دیا کہ مجھ پر سب سے زیادہ احسان کرنے والا ابو بکر. میں نے جتنے بھی لوگ ہیں لوگوں نے میرے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا کہ میں نے ہر ایک کا بدلہ چکا دیا, کسی کا کوئی احسان میرے ذمے نہیں رہا کہ جس کا میں نے بدلہ نہ چکا دیا ہو. صرف ابو بکر کا حق مجھ پر اتنا ہے کہ میں اس کا بدلہ نہیں چکا. چنانچہ آپ نے فرمایا مسجد میں جتنی کھڑکیاں دروازے کھلتے ہیں مسجد نبوی میں سب بند کر دو ہمارے ابو بکر کے دروازے, کیونکہ لوگ حضرت علی کا بھی دروازہ ابھی کھلتا تھا اور بھی بہت سے صحابہ کا دروازہ کھلتا تھا. فرمایا جتنے دروازے اور کھڑکیاں مسجد نبوی میں کھلتی ہیں آپ نے اپنے اس خطبے میں کہا جو 5 دن پہلے کیا تھا, سب بند کر دو سوائے ایک ابو بکر, اور اس میں اشارہ تھا کہ میرے بعد یہی خلیفہ ہوگا, میرے بعد یہی خلیفہ ہوگا, باقی سب دروازے بند, صرف ابو بکر جو ہے وہی اس کے لیے ہوگا. آپ ان کے حالات پڑھ کر دیکھیں, پھر کسی اور کے حالات پڑھ کر دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ جس نے کتنا کچھ کیا اسلام کی خاطر, مال اپنی جان کی قربانی, دیکھو ہم بلبلے اللہ کے رسول مدینے چلے گئے تو ایک رات آپ نے دیکھا کہ باہر ہتھیار کھڑک رہے ہیں, باہر ہتھیار کھڑک رہے ہیں. آپ کو چونکہ یہودیوں کا بھی خطرہ تھا, یہودی بہت بڑے دشمن تھے, آپ کو خیال ہوا کہ پتہ نہیں کون ہے جو یہ ہتھیاروں کی آواز آ رہی ہے. باہر نکلے پتہ کیا تو دیکھا کہ آپ کا ایک صحابی پہلا دے رہا, آپ خود دفاعی حضور کے کہے بھی تو آیا ہے کیا بات ہے کہ یا رسول اللہ میرے دل میں گھر میں خیال آیا کہ میں اپنا سویا رہوں اور اللہ کے رسول کو کچھ تکلیف پہنچ جائے تو میری زندگی کا کیا فائدہ. آپ پہرا دے رہا, آپ خیبر فتح کر کے واپس آ رہے تھے, حضرت صفیہ یہودی سردار کی بیٹی اور سردار سے اس کی شادی ابھی نئی نئی شادی ہوئی تھی, خیبر کی فتح میں وہ بھی پکڑی گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا باپ بھی قتل ہو گیا, اس کا خامن بھی قتل ہو گیا, اس کے قریبی رشتے دار بھی قتل ہو گئے, تباہی ان کے گھر کی ہوگی ساری. آپ نے حضرت صفیہ کو آزاد کر کے ان سے نکاح کر لیا. راستے میں تھے, ٹھہرے, رات گزری تو حضرت ابو ایوب انصاری آپ نے کیا دیکھا کہ پہرا دے رہے ہیں, آپ اپنے خیمے میں ہیں اندر, آپ کو کوئی پتا نہیں ہے, حضرت ابو ایوب انصاری باہر پہرا دے رہے ہیں. آپ نے جب اس کی ہتھیار کی آواز سنی کہ وہ پتھر پر کھڑ رہا ہے تو آپ باہر نکل پوچھا کون ہے تو دیکھا کہ ابو ایوب انصاری ہے. ارے بھی تو کہ یا رسول اللہ میرے دل میں خیال آیا کہ یہ جس عورت سے آپ نے شادی کی ہے اور جو اس وقت آپ کے خیمے میں ہے اس کا باپ بھی ہم نے مار دیا, اس کا خامد بھی ہم نے مار دیا, اس کے بھائی بھی قتل ہو گئے, اس کا سارا خاندان اور قبیلہ قتل ہو گیا, یہ آپ کے پاس ہے, میرے دل میں ڈر پیدا ہوا کہ کہیں تو الٹی حرکت نہ کر دی کہ آپ کو کوئی نقصان پہنچ گئے, کوئی سازش ہو کسی کو بلائے, کوئی حملے کی سوچ بن جائے, اس لیے مجھے چین نہ آیا, میں پہلے پڑھا کے کھڑا ہوں. میرے بھائیوں جنہوں نے مقامات حاصل کیے ہیں یا اللہ نے ان کو یہ سرٹیفکیٹ قرآن میں دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, میں ان سے راضی ہو گیا جو مجھ سے راضی ہو گیا. تو میرے بھائیوں وہ نہیں تھے وہ نہیں تھے جو صرف کبھی آئے نماز پڑھی اللہ کا خیر کر رہا, نہ ان کے جماعت کی عزت کا خیال, نہ ان کے جماعت کی زندگی کا خیال, کوئی ان کو پرواہ نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے, بس اپنا وقت گزار رہے ہیں, کما رہے ہیں, لکھ پتی بن رہے ہیں, کروڑ پتی بن رہے ہیں, آئے آ کر نماز پڑھ کے چلے گئے, اللہ کا خیر کر رہا. جتنے آپ اللہ کے قریب آئیں گے, اللہ کے دین کے سپاہی بنیں گے, اپنی ماں اپنے مال کو, اپنی جان کو, اپنی ہر چیز کو اسلام کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار رہیں گے, اتنا اللہ کا قرب آپ کو حاصل ہوگا, اللہ کے نزدیک آپ کا درجہ ہوگا اور آپ کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی. اب دو بج گئے ہیں, وقت کافی ہو گیا ہے. میں نے جو بات چھیڑی تھی وہ یہ تھی, اب آئندہ ہم ایک دو جمعے یہ تجربہ کریں گے. ہم اصل میں جمعے کو لمبا کرتے ہیں صرف لوگوں کی وجہ سے جو نئے نئے آتے ہیں, کہ وہ آ کر کچھ نہ کچھ سن لیتے ہیں اور ان کے لیے اللہ کے فضل سے کچھ نہ کچھ ہدایت کا سامان بن جاتا ہے. لیکن جمعے میں دیر ہو جاتی ہے, جو پرانے ہیں جسے پٹے وہ تو ویسے ہی سمجھتے ہیں کہ جی کیا جا رہا ہے اور کیا سننا ہے, جا کر نماز میں شریک ہو جائیں گے. اور جن کو جو نئے ہیں جن کو زیادہ کچھ سال نہیں ہے ان کو پھر کہاں چبا مل جائے, اگر مثلا ہم جلدی ختم کر دیں گے وہ اس مسجد میں چلے جائیں گے, وہ تو کہتے ہیں نماز ہر جگہ ہو جاتی ہے. اب یہ امتیاز پیدا ہونا کہ ہر نماز نماز نہیں, نہ ہر سن جنس ہر مرد مرد, ارے جیسے ہر عورت عورت نہیں ہر مرد مرد نہیں, خدا پنج انگشت یکساں نہ کر پانچ انگلیاں برابر, ایک نماز سنت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی, ایک نماز بدکے والی, ایک نماز چھونگے کھانگے, ایک نماز لوگوں کی بنائی ہوئی خود ساخت کا نماز, انہیں یہ امتیاز نہیں. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ہر مسجد میں جہاں مسجد نماز پڑھ لو, ہر امام کے پیچھے جہاں مسجد نماز پڑھ لو. میرے بھائیوں کی ساری چیز خالی ہوتی ہے, کھڑی چیز کھڑی ہوتی ہے اور چھوٹی چیز چھوٹی ہوتی ہے اگر تو شکل میں دونوں ایک. اب سو کا نوٹ جعلی ہو تو بھی ظاہر سو کا نوٹ ہے, اصلی ہو تو بھی سو کا نوٹ ہے. بالکل اسی طرح سے ہی آپ سمجھتے ہیں یہ بھی نماز وہ بھی نماز, کیا فرق. لیکن جو کاریگر ہے وہ دیکھتا ہے کہ اصلی میں سو کا نوٹ ہو وہ ایک نشین سی ہوتی ہے, وہ اس کو دیکھتا ہے, پھر کوئی اور نشانی ہو اس کو دیکھتا ہے, سونا ہو وہ اس کو ٹچ اسٹون پر وہ جو کسوٹی ہوتی ہے اس پر اگر کر دیکھتا ہے کہ یہ کھڑا ہے, اور جو ظاہر ہوگا وہ کہے گا چمک رہا ہے سونا ہی ہے, حالانکہ روڈ روڈ بھی تو بہت چمکتا ہے. تو میرے بھائیوں یہ تمیز عقل والے کو ہوتی ہے, اور جب انسان میں یہ تمیز پیدا ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بارے میں یہ پوری امید ہے کہ وہ یہ نہیں کہ جہاں دیکھا کھڑا ہوگی, وہ یہ دیکھتا ہے کہ نماز کون سی نماز, آیا محمدی نماز یا ہم کی نماز. آپ نے بسوں میں دیکھی دعا میں چار آنے آٹھ آنے کی جو ہم کی نماز ملتی ہے, آٹھ آنے کی ہم کی نماز مل جاتی ہے, وہ ہنسی شفا کے مطابق ہوتی ہے. اور محمدی نماز جو حدیثوں سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز یوں کرا کرتے تھے, آپ کا یہ طریقہ تھا. دنیا میں میرے بھائیوں یہ اختلاف اللہ نے پیدا کیا ہے تاکہ آپ کا ٹیسٹ لے سکے. آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ کا یہ نظام کیسا عجیب ہے کہ ہر کھڑی چیز کے ساتھ چھوٹی چیز اللہ نے, ورنہ اللہ کھوٹ کو مٹا دیتا نہیں, اگر اللہ کھوٹ کو مٹا دیتا تو کھڑی کی قدر کیا ہوتی اور تمہارا امتحان کیسے ہوتا. اللہ جہاں اپنی دکان کھولتا ہے محمدی دکان, وہاں اللہ اور بھی دکانیں کھول دیتا ہے تاکہ سودا لینے والے کا امتحان ہو جائے کہ اس کو تمیز ہے, اس کو عقل ہے, اس میں دینی شعور ہے, اس کو پھلے پھوسے کی پہچان ہے. اور اگر وہ کہے کہ گھوڑا سب برابر ہے تو پھر یہ برباد ہو گیا, بے شک نمازی ہو یا کچھ. اور اگر اسے یہ پہچان ہے کہ کڑی چیز یہ ہوتی ہے اور چھوٹی چیز یہ ہوتی ہے, میرے بھائیوں خوب سمجھو جس عمل پر جا جس مسئلے پر محمدی مہر نہیں وہ مسئلہ نہیں وہ تسرا ہے. تو یہ آپ کا ایمان ہے ہی نہیں. اگر نہیں تو یہ ایمان بناؤ, اس کے بغیر کام نہیں چلے گا. ہمارا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. محمد الرسول اللہ کے معنی کیا ہیں؟ تو تمہارا وہ کام دینی ہوگا, وہ کام تمہارا اللہ کو پسند ہوگا جس پر محمد بھی مہر ہو. اور اگر آپ نے مولویوں کی شکلیں دیکھی, وہ بھی مولوی ہے, وہ بھی مولوی ہے, اس کے بھی داڑھی ہے, اس کے بھی داڑھی ہے, تو پھر کیا ہے؟ آپ کو تو پتہ ہی کچھ نہ ہوگا. یہ اتحاد, یہ شرور کہ فلاں فلاں ہے, فلاں فلاں ہے, یہ امتیاز, یہ شعور پیدا کرنا انتہائی اشد ضروری ہے. اس کے بغیر آپ کا ایمان کبھی درست نہیں ہوتا, کبھی صحیح نہیں ہوتا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا جو آج کی میں نے آیتیں پڑھی ہیں کہ جب اسلام میں اقتدار شروع ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ اسلامی انقلاب لانے والے لوگ لائے گا, ان کا کردار کیا ہوگا؟ آج کی آیتیں جو تھیں ان میں یہ بیان کیا گیا ہے, تو ان کو ذرا سن لیجیے گا, بہت دیر سے آئے ہیں آپ. میں جو کر رہا تھا کہ اب ہم آئندہ دو تین جمعے یہ پریکٹس کریں گے کہ ہم 2 بجے ختم کر دیں تاکہ ہم بھی جلدی فارغ ہوں اور جمعہ بھی اول وقت پر ختم ہو جائے. اور ہم یہ لیٹ جو کرتے ہیں, دیر کرتے ہیں, ان نوباردوں کی وجہ سے جو ابھی پختہ نہیں ہوئے, جن میں ابھی وہ تمیز, وہ صحیح شعور پیدا نہیں ہوا, اس لیے کہ چلو وہ آتے ہیں اور کچھ سن لیتے ہیں. اور مجھے اللہ کے فضل سے امید ہے کہ پڑھا لکھا آدمی آئے ہماری مجلس میں اور ہماری تقریر سنے اور ہلے گا, اس کے اندر حسد کا پیدا ہو. انشاءاللہ العزیز یہ میری تاثیر نہیں, یہ حق کی تاثیر. حق حق ہے, حق کہو, حق بات کتنی بھی بھاری کیوں نہ ہو, وہ بالکل جیسا کہ کوئی چیز خود بھی چلی جاتی ہے, اس طرح کے حق جو ہے وہ اثر کرتا ہے. اب میں نے جو آپ کے سامنے یہ بات رکھی ہے, یہ کیا اپیل نہیں کرتی کہ جب ہم نے محمد رسول اللہ پڑھا ہے تو ہم ہنسی کیوں؟ ہم بھابی جن کو ہم نے آگے کیا اور بنایا. اللہ کہتا ہے دیکھو دین کا میں ذمہ دار ہوں, دین کا انفرام, دین کا اہتمام, اس کا انتظام میں کرنے والا ہوں. میں نے صرف ایک شخص کو مقرر کیا ہے اور وہ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صرف ان کی پیروی کی جائے, ان کی اتباع کی جائے, ان کے مقصد قدم پر چلا جائے, بس یہ اسلام. اور اگر تم نے اپنے نئے نئے فرقے بنا لیے, نئی نئی چیزیں بنا لی, تو ان کی میرے نزدیک کوئی قدر و قیمت نہیں ہے, ان پر کوئی نمبر نہیں ملے, سب معاملہ بالکل ختم. تو اس لیے ذرا جلدی آنے کی کوشش کیا کریں تاکہ ہم یہ 2-3 جمعے یہ دیکھیں کہ اگر یہ کام ہو جائے تو ہم جلدی ختم کر دیا کریں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب بے دینی کا دور شروع ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ اصلاح کرنے والے جو لوگ لائے گا وہ کیسے ہوں؟ یا ایھا الذین آمنوا, اے مسلمانوں, میں جب تک منکم عن دینہ, جو تم میں سے اپنے دین سے منحرف ہو جائے, مرتد ہو جائے, بے دین ہو جائے, تو پھر انقلاب لانے والے, تمہیں سیدھا کرنے والے, تمہاری اصلاح کرنے والے کون لوگ ہوں؟ ان کا کردار کیا ہوگا؟ پہلی بات, فصاف حیات اللہ کے قوم یحبہم و یحبونہ, کہ وہ اللہ کے پیارے ہوں گے, اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے. وہ لوگ آ کر یہ کام کریں گے. اور یہ ہوا کبھی تاریخ میں؟ جو بھی پڑے ہوئے ہیں ایسے تک بھی خلاف کے راستہ جنہوں نے پڑھی ہے, کتنا اقتدار کس کے زمانے میں ہوا تھا؟ ابو بکر صدیق کے زمانے میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے, عرب مرتد ہو گئے, سوائے حجاز کے باقی سب لوگ جو ہیں, یمن بچ گیا, حجاز بچ گیا, باقی سب طرف اقتدار تھا, لوگ مرتد ہو گئے. پھر کون لوگ تھے جنہوں نے معاملے کو سب کیا خود درست کیا؟ وہ حضرت صدیق اور صحابہ. حضرت ابوبکر صدیق کہنے لگے کہ جو لوگ مرتد ہو گئے ہیں پہلے ان کو سمجھایا جائے، اگر وہ باز آ رہے ہیں تو ٹھیک، ورنہ تلوار صفائی. حضرت عمر نے کہا کہ اے ابوبکر نہ لڑو، ایسا نہ کرو، یہ ٹھیک نہیں. حضرت علی نے کہا کہ سختی نہ کرو، نرمی. حضرت صدیق اکیلے اور ان کے جو مشیر تھے اس وقت، ان کی رائے اس کے خلاف بحث ہوتی رہی. حضرت صدیق نے اپنے عزم کا اظہار کیا، اپنے غلام سے کہنے لگے کہ میری اونٹنی شکار کوئی جاؤ نہ جائے، میں جاؤں گا جا کر جہاد کروں، میں مر جاؤں، مجھے کتے کھا جائیں، چیلے مجھے کھا جائیں، کتے میرا گوشت کھا جائیں، میں کبھی نہیں کروں گا، جب اقتدار ہو جائے گا تو میں تلوار ضرور اٹھاؤں. حضرت عمر کہتے ہیں اللہ نے میرا سینہ کھول دیا، مجھے معلوم ہوا کہ ابوبکر کے مقابلے کا کوئی نہیں. واقعتاً کئی خلیفہ اللہ کے رسول کا یہی چنانچہ حضرت صدیق کے ساتھ حضرت عمر مل گئے، حضرت علی مل گئے، سارے مل گئے، صحابہ کی رائے ایک ہو گئی. کیونکہ ان آیات میں اللہ نے جو قصے بیان کی تھی، یہ جو صحابہ کا اختلاف ہوا تھوڑا سا، یہ اللہ نے ظاہر کیا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں آیتوں کے اندر اس کا ذکر کیا ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا، وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے. دوسری بات عزتن علی المؤمنین اعزتن علی الکافرین، آپس میں مہربان، آپس میں نرم، اور کافروں پر انتہائی. اور آج کل کا مسلمان مسلمان کا خون پیے گا اور انگریز کو خون دے گا، تو یہ غلط بات ہے. دیکھ لو، ہمارے دفتروں میں کوئی میم کوئی لیڈی آ جائے بس میں کام کرے، کوئی ہمارا دفتری، کوئی ہمارا کلرک، کوئی ہمارا سپرنٹینڈنٹ، کوئی ہمارا ڈائریکٹر چوز کرے گا، وہ جو چاہے کروا دے. کافر سے اتنے معروف، ان کا اتنا لحاظ، اور مسلمان آ جائے کوئی وہ لگ کرے پھینکے اس کی کام، یہ پرتی کر لیں، اس کا کام ہو جائے. سو اعتراض، کبھی کوئی اعتراض، اس کا کام نہ ہو. ایسے لوگوں سے کچھ نہیں ہو سکتا. فرمایا عزلہ بنا للمؤمنین عزت بنا للکافرین. دیکھیے، اللہ کے رسول جیسا کسی کا اخلاق ہو سکتا ہے؟ یہاں ہے او قرآن انک لعلی خلق عظیم. اے نبی، تیرے خلق کے کیا کہیں، بہت عظیم خلق کا تو مالک. لیکن کبھی آپ نے سنا اللہ کے رسول کی بات؟ کبھی آپ نے سنی؟ دیکھو کتنی سخت ہے. آپ نے فرمایا اے مسلمانوں، جب تم بازار میں سے گزرو، گلی میں سے گزرو، سڑک پر سے گزرو، تو کافر جو ہے تمہیں دیکھ کر ڈر کر ایک طرف ہو سکتا. روح اور اذیت ہی اس کافر کو مجبور کر دو کہ وہ تمہارے سامنے نہ آئے، بلکہ ایک طرف ہو کر چلے کہ مسلمان صاحب جا رہے ہیں. اور ہمارے یہاں صاحب نہیں، صاحب آ گیا، جان لیجیے، مطلب کتنا عورت ہے. اللہ کے رسول جیسے اخلاق والا شخص، لیکن کیا کہہ رہے ہیں؟ حسب روح اذیت ہی، اس انداز سے تمہیں سڑکوں میں گزرنا چاہیے، گلیوں میں گزرنا چاہیے، اس حیبت سے، اس روح سے، اس انداز سے کہ کافر جو ہے وہ تمہیں دیکھ کر ایک طرف سٹک جائے، دب جائے، تمہارے سامنے اس کو درست نہ ہو تم سے. لیکن آج تک تم مسلمان دیکھ لو، معمولی سی بیماری آ جائے تو وہ کہتا ہے کہ سوائے لندن کے میرا کہیں علاج ہو سکتا ہی نہیں. دوڑ دوڑ کر ان کی گود میں جاتے ہیں، اور ان کی گود میں جاتے ہیں. اور یہ میرے بھائیوں، ایسے لوگوں سے کبھی آپ توقع نہ کریں کہ یہ اسلام لے آئیں گے یا اسے اسلام کو کوئی فائدہ پہنچ جائے گا. اس قسم کے بزدل لوگ، کفر پسند لوگ، ان سے کون توقع نہیں. فرمایا عزلہ بن علی المومنین عائشہ بن علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں محنت کرنے والے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے. آپ اپنے دل سے پوچھیں آپ کیا جہاد کرتے ہیں؟ ارے کبھی تو اپنے ایمان کو چیک کر لیا کرو، جائزہ لے لیا کرو کہ آخر کل کو جب فرشتہ جان نکالے گا. دیکھیے پہلوان جب کشتی لگتے ہیں، پہلوان ہاتھ سے ہاتھ ملاتا ہے تو اس کو فوراً اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس نے کسی جان. جب انسان کی جان نکلنے کا وقت آتا ہے اور فرشتے ہاتھ ڈالتے ہیں، مرنے والے کو فرشتے کے ہاتھ ڈالنے سے بات تو ایڈی، جب وہ اپنا ہاتھ بڑھاتے ہیں اسی وقت اندازہ ہو جاتا ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا یا دوزخ میں جاؤں گا. میرے ہاتھ ڈالنے والا کون ہے؟ دوزخی فرشتے ہیں یا جنتی فرشتے ہیں؟ اسی وقت اس کو اندازہ ہو جاتا ہے. اور میرے بھائیو کیوں ہم اس کی فکر نہیں کرتے؟ ایمان کس کا نام ہے؟ ارے ایمان اس کا نام ہے کہ آپ آخر سے غافل ہوں. جو آخر سے غافل ہے اس میں ایمان نہیں. جس کو آخر یاد ہے ایمان اس میں، جو آخر کی فکر کرتا ہے ایمان اس میں، جس کو آخر یاد نہیں اس میں ایمان بالکل نہیں. تو فرمایا وہ اللہ کی راہ میں محنت کرتے ہیں. محنت کا کیا مطلب ہے؟ آپ اپنے دل سے پوچھا کریں کہ میں نے دین کا کیا کام کیا ہے، کہ میں نے دین کا کیا کام کیا ہے. صرف نماز پڑھ لینا یا روزہ رکھ لینا، یہاں نہ پڑھی، گھر میں پائی، دکان پر پائی، کسی اور جگہ پائی، نماز اٹھے گی. ایک عادت پڑی ہوئی تھی اپنے پوری کر لی، اس سے اسلام کو کیا فائدہ پہنچتا؟ اور پھر سوال یہ ہے نماز شیعہ نہیں پڑھتے، نماز بریلوی نہیں پڑھتے، نماز مرزائی نہیں پڑھتے. اگر نماز مطلق کوئی حیثیت رکھتی ہو تو اچھے سے سنیے گا، بڑی سخت بات ہے. اگر نماز مطلق کوئی حیثیت رکھتی ہو تو نماز تو شیعہ بھی پڑھتا ہے، نماز تو بریلوی بھی پڑھتا ہے، نماز تو مرزائی بھی پڑھتا ہے، نماز تو عیسائی بھی پڑھتا ہے. میرے بھائیو سوچو کہ نماز کا مقام کیا ہے، نماز کی حیثیت کیا ہے. نماز بعد میں ہے، پہلے اللہ سے دوستی. نماز بعد میں آتی ہے، پہلے اللہ سے معاہدہ ہے. اگر آپ کا اللہ سے معاہدہ صحیح نہیں ہے، وہ دل سے نہیں ہے، آپ اللہ سے نہیں ہوئے، تو نماز کیا کرے گی؟ جیسے مرزائی کو کچھ نہیں کرے گی، مرزائی کو نماز کو فائدہ دے گی؟ اپنے دل سے پوچھ. اگر آپ بھی نماز پڑھتے ہیں اور صرف نماز کو ہی آپ سمجھتے ہیں کہ کافی ہے، تو نماز مرزائی کو فائدہ دے گی؟ لازمن آپ کہیں گے جی فائدہ تو نہیں دے گی. کوئی پوچھے کیوں کیوں فائدہ نہیں دے گی؟ کہ جی اس کا تو عقیدہ ٹھیک نہیں. آگے نا بات کرتے کہ اگر تیرا بھی عقیدہ ٹھیک نہیں تو نماز تجھے بھی فائدہ نہیں. یہ اصول مان لیا نا آپ نے کہ نماز پر فائدہ دیتی ہے اگر عقیدہ پہلے سے ہی. میرے بھائیوں یہی باتیں ہیں سمجھنے کی اور یاد کرنے کی. اور ہم یہی بار 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 دہرا دہرا کے یہ کہتے ہیں کہ رسمی سے مسلمان بننا چھوڑ دو. آئے جمعہ پڑھ لیا، آئے نماز پڑھ لی، چلے گئے، کوئی انقلاب کوئی تبدیلی آپ کے اندر آئے، کسی چیز کو آپ چھوڑیں کیوں؟ کہ میری اللہ سے دوستی ہو گئی ہے، میں اس کو روز ملنے جاتا ہوں، پانچ دفعہ اس سے ملتا ہوں اور اس کام سے اللہ ناراض ہے، اب میں اس کو چھوڑتا ہوں. اور اگر آپ نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور وہ گناہ کا کام بھی کر رہے ہیں جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، تو آپ کی نماز کو اللہ کہاں قبول کرے گا؟ کوئی فائدہ ہوگا؟ کوئی فائدہ نہیں. اس لیے اپنی نماز سے پہلے، اپنے روزے سے پہلے، اپنی کسی اور بیٹی کے کام سے پہلے، قربانی سے پہلے. اور اللہ نے صاف یہ قرآن کی آیت ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ کس کی قبول کرتا ہے؟ جو متقی ہے، جس کے دل میں میرا ڈر ہے، جس کے دل میں میرا عمل نہیں میں اس کا کوئی عمل قبول نہیں. تو اس لیے اللہ کا خوف دلوں میں پیدا کرو اور پھر اس کے بعد نماز کی اور باقی چیزوں کی کوشش کرو. آخر دعوانا ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. اللہ کی مجلس میں آتا ہے, مسجد میں آتا ہے, یا کسی درس میں, یا کسی واعظ میں, جمعے میں آتا ہے, تو اس کو وہی ملتا ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے آدمی مسجدوں میں صرف اس لیے آتے ہیں کہ ہم چندہ مانگے, کیونکہ لوگ وہاں زیادہ جمع ہوں گے. ان کو کوئی غرض نہیں کہ دین کیا ہے, کیا بات کہی جا رہی ہے, یہ کیا کہتے ہیں, یا ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو آدمی کو اللہ کے گھر میں آ کر حج کے موقع پر ایک آدمی مانگنے لگا. ایک سال تھا حج کے موقع پر مانگ رہا تھا. حضرت علی نے کہا کہ اللہ کے بندے اس موقع پر تو پیسے مانگتا ہے, اس موقع پر تو پیسے مانگتا ہے, یہ موقع پیسے مانگنے کا. حضور کے پاس ایک وفد آیا, مسلمان ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک یہ تھی کہ جب وفد جاتا تو ان کو ان کے ساتھ احسان و سلوک کر کے کچھ نہ کچھ ان کو غلہ یا کوئی چاندی یا سونا یا کوئی اور چیزیں آپ ان کو دیتے. تو آپ نے ہمارا کہ تم سب آ گئے تو تم میں سے کوئی باقی بھی ہے. ان کا یا رسول اللہ ہمارا ایک نوجوان چھوٹا ہے جس کو ہم پیچھے سامان کے پاس بٹھا کر آئے. فرمایا اچھا اس کو بھی بلاؤ. آپ نے اس کو بلایا, ابھی تو نہیں آیا. کہنے کا یا رسول اللہ یہ لوگ تو کچھ لینے کے لیے آئے ہوں گے یا انہوں نے یہ لے لیا ہے, مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے جو آپ نے دیا. میرا خیال یہ تھا کہ یہ سب جو کچھ دینا ہے دے کر آ جائے, میں بعد میں آپ کے پاس جاؤں گا. میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ خدا مجھے تناؤ پیدا کر دے کہ میں کبھی کسی سے کچھ لوں نہیں. یعنی لوگ آپ سے آ کر پیسے لیں, آپ سے دین لینا چاہیے, آپ سے دعا کرانی چاہیے, جو کہ سب سے قیمتی ہے اس کی ضرورت. تو میرے بھائیوں جتنا دنیا سے آدمی استغنا برتے گا اللہ اس کی غربت دور کر دے گا, اور جو جتنا دنیا کی طرف لپکے گا اتنا خدا اسے غریب کرے گا اور غریب کرے گا. اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے بس ہم کہ کوئی آدمی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے, کسی سے مانگے, کچھ ایسا کرے. یہ چیز آدمی کو غریب کرنے والی ہے اور اللہ کو بالکل ناپسند ہے. اللہ
بناتا ہے کہ تو مارن بن سیاست میں چلے اور یہ کر, اور یہ زوال کی علامت ہے. کبھی بھی کبھی بھی کبھی بھی, اور میں بہت دفعہ یہ کہہ رہا ہوں, بہت عرصے سے یہ بات کہہ رہا ہوں, مسلمانوں یہ بات دل سے نکال دو کہ کبھی تمہارے دن پھر جائیں گے, کبھی دن نہیں پھریں گے. دن کب پھریں گے؟ جب تم دیسی اور سادہ مسلمان بن جاؤ. اور وہ مسلمان کیسے؟ اہل حدیث. اور اہل حدیث نام کے اہل حدیث نہیں, کام کے اہل حدیث. خوب دیکھ لو فصل کہاں اگتی ہے. سب عقل والے بیٹھے ہیں, اگر سارے پڑھے ہوئے نہیں, عمل تو سب پڑھے ہوئے ہیں. آج کل کون ہے جو میٹرک پاس نہ ہو؟ آٹھ دس باتیں تو ہر ایک ہی پڑھ لیتا ہے. دیکھیں میری بات, جھٹکی کی بات, بڑی دیہاتی ٹائپ کی بات, موٹی عقل کی بات. دیکھو فصل کہاں اگتی ہے, اچھی زمین میں, کھیت میں فصل اگتی ہے. کیا دو شرطیں ہیں اس کے لیے لازمی؟ ویسے تو بہت سے لوازمات ہوتے ہیں, لیکن بنیادی چیز یہ ہے کہ پہلے زمین ٹھیک ہو. پھر دوسری چیز کیا ہے؟ بیج خراب ہو. تیسری چیز کیا ہے؟ پانی ملتا ہو, فصل فرسٹ کلاس ہو جائے. کہیے کوئی شبہ کی بات ہے؟ بالکل یہی حقیقت. آپ اس کو جذبہ کر دیں, یہ اعمال جتنے بھی ہیں یہ سب فصلیں ہیں. اور یہ اعمال سارے کس زمین میں ہوتے ہیں؟ ایمان کی کھیتی، ایمان کی زمین. اور پانی اس کو کون سا چاہیے؟ وہ جو آسمانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، یہ قرآن اور حدیث. اگر مولویوں کے ٹوٹکے ہوئے، شکا ہوئی، شکا ہنسی، شکا جعفری، شکا فلاں، مولویوں کے ٹوٹکے ہوئے، تو گندا پانی، بیکار پانی زمین کو ساڑ دے گا، فصل کو برباد کر دے گا، جلا دے گا، ختم ہو جائے گا. یہ ایمانی سلسلہ سارا کیسے چلتا ہے؟ ایمان درست ہو اور بیج اچھا ہو، ایمان درست ہو، زمین اچھی ہو، اور بیج اچھا ہو، عمل محمدی ہو، بدعت نہ ہو. عمل دیکھیے، اچھا عمل کون سا ہوتا ہے؟ اچھا عمل وہ ہوتا ہے کہ دنیا میں کیا جائے اور آخرت میں اوپر پڑے. دیکھو فصل، فصل یہ نہیں کہ آپ بیجتے جا رہے ہیں اور فصل کاٹتے جا رہے ہیں، نہیں. اب بیج ڈالیں گے، چار مہینے، چھ مہینے، آٹھ مہینے، دس مہینے کے بعد فصل کاٹیں گے. اور ادھر کیا ہے؟ عمل سارے کسے کہتے ہیں؟ کہ یہاں ڈال دو، اس دنیا میں عمل کر لو، اور جب یہاں سے اگلے جہاں جاؤ گے تمہیں فصل ہی فصل اپنی نظر آئے گی. وہ تمہارے اعمال، تمہارے جنت کی آبادی کا، وہاں باغات لگیں گے، وہاں سب کچھ تیار ہوگا. یہ آپ کے اعمال ہیں جو آپ کی فصل بن جائیں. لیکن عمل کون سا صحیح ہوتا ہے؟ جو بیج گورنمنٹ دیتی ہے، جو بیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا جائے. اب یہ دیکھو نا، بدعتی لوگ شبینے کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اپنا بیج ڈالتے ہیں، اور محمدی بیج لیتے نہیں، شبینہ ان کو ڈبوتا جاتا ہے. آپ نے دیکھا نہیں کہ جو قاری، جو حافظ شبینے کرتے ہیں اور جو لوگ شبینے کرواتے ہیں، ان کا کیسے بیڑا غرق ہوتا جا رہا ہے دن بدن، بے دین سے بے دین، بے دین سے بے دین. کوئی دین کو آپ دیکھیں، کوئی دین کی حالت گہرے داری سے بتائیے، دین کی حالت روز بروز بہتر ہو رہی ہے یا بدتر ہو رہی ہے؟ آپ فیصلہ کریں. کہ یہ سب بیٹھے ہیں توجہ سے سن رہے ہیں، دین کی حالت، مسلمانوں کے دین کی حالت دن بدن بہتر ہو رہی ہے یا بدتر ہو رہی ہے؟ بدتر ہو رہی ہے، کوئی شبہ کی بات؟ کیوں؟ بیج صحیح نہیں ڈال رہے، ایمان صحیح نہیں ہے، کھیتی زمین جو ہے وہ ٹھیک نہیں. میرے بھائیو، اسی لیے تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ یہ بات دل سے نکال دو کہ سارے مسلمان تھے. کوئی دیوبندی بن جائے، کوئی بریلوی بن جائے، کوئی شیعہ بن جائے، کوئی جماعت اسلامی میں چلا جائے، کوئی پیپل پارٹی میں چلا جائے، کوئی اس میں چلا جائے، کوئی اس میں چلا جائے، سارے ٹھیک ہیں. میں کہتا ہوں کہ سارے ہی برباد. جب آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، اب کسی اور کو دیکھنے کی دکھ کیا؟ شرم نہیں آتی ادھر ادھر دیکھتے ہوئے؟ دیکھو صحابہ کو، دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، دیکھو صحابہ کو، دیکھو مسلمانوں، صحابہ کی حکومت کو دیکھو، کیسی حکومت تھی؟ کوئی سیاسی پارٹی تھی؟ دیکھ لو، کون ہے جس نے کہ تھوڑی بہت سیرت النبی نہ پڑھی ہو اور پھر اس کے بعد خلافت راشدہ کا دور اس نے نہ دیکھا ہو؟ کسی سیاسی پارٹی کا نام آپ نے سنا ہے کہ فلاں سیاسی پارٹی تھی، اس کا لیڈر فلاں تھا؟ خاندان تو تھے، انصار ہیں، مہاجرین ہیں، لیکن کوئی سیاسی پارٹی نہیں. اور سیاسی پارٹی کافروں کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا طریقہ نہیں. آج دیکھ لو احادیثوں میں سیاسی پارٹی ہے. پہلے میاں فضل حق اور مولانا معین الدین، پھر علامہ احسان الہی ظہیر، یہ دو سیاسی پارٹی. پھر اب ان کے ٹکڑے 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 ہو کر دیکھ لو، یہ یوتھ فورس، یہ شبان، یہ فلاں، یہ فلاں، یہ فلاں، یہ پھر سیاسی پارٹی پر سیاسی پارٹی، سیاسی پارٹی پر سیاسی پارٹی. الیکشن ہوتے ہیں، وہ آپس میں جیتے ہیں، پھر وہ کھڑے ہوتے ہیں، پھر ہر سال الیکشن ہوتا ہے. یہ سب انگریز کا طریقہ ہے. صحابہ کی زندگی کو دیکھو، اگر مسلمان بننا ہے تو ارے شرم نہیں آتی، نماز پڑھو تو رفع دین کرتے ہوئے صحابہ کو دیکھو، اور سیاست کا موقع آئے تو کافر انگریز کو دیکھو اور صحابہ کا نام بھی نہ لو، تو مسلمان ہو. یہی وجہ ہے ہمارے ذلیل ہونے کی کہ ہم نے دین کو پیٹھ دکھائی، ہم نے اسلام کو پیٹھ دکھائی. اب دیکھو نا، میں نے جیسے آپ کو مثال دی ہے یہ بڑی جامع مثال ہے. زمین اچھی ہو جو مرضی اس میں کاشت کر لو. اب دیکھو اگر داڑھی رکھنی ہو یہ نیک عمل ہے اور بہت بڑا عمل ہے, بہت بڑا جہاد ہے. کچے ایمان والے سے تو یہ عمل ہو سکتا ہی نہیں. کیوں, غلط بات ہے یہ. کچے ایمان والے سے داڑھی رکھنا اس کے لیے پہاڑ ہے, بہت مشکل ہے. اس لیے اس کا ایمان کرتا ہے, اس کا ایمان درست نہیں. ورنہ ایمان درست ہو اور داڑھی کے چار بال نہ کاٹو, ایمان ہی نہیں ہے, صحیح نہیں ایمان. داڑھی اگ سکتی ہی نہیں, ٹھہر سکتی ہی نہیں, کبھی آ سکتی ہی نہیں. ہائے بیوی کیا کہے گی اگر میں نے داڑھی رکھ لی تو. بیوی کیا کہے گی, تو بڈھا ہو گیا. برادری کیا کہے گی, دفتر والے کلیگ کیا کہیں گے, پروفیسر کیا کہیں گے. جب تک پروفیسر نہیں داڑھی پوری, جب پروفیسر لگ جائے داڑھی کاٹنی شروع کر دیتا ہے تو اچھا داڑھی والا پروفیسر بڈھا بابا داڑھی کاٹنی شروع کر. کیوں, ایمان خراب ہے. اور یہ عمل جو ہے یہ اگ سکتا ہی نہیں ایسے کچے ایمان میں. میرے بھائیو اس بات پہ کوئی شبہ ہے کہ نیکی کب صحیح ہوتی ہے, جب ایمان میں جان ہوتی ہے. میرے بھائیو میں بات آپ کے سامنے وہ کرتا ہوں کہ جس کے سامنے کوئی دم نہ مار سکے. آپ کو پتا ہے مجھے کچھ ہاتھ میں لے جائے میں بول بھی نہیں سکتا, تقریر بھی نہیں کر سکتا. لیکن خدا کی قسم شہر کا ماحول ہو, پڑھے لکھے لوگوں کا ماحول ہو تو اس طرح سے جوش آتا ہے, اس طرح سے جوش آتا ہے کہ کم از کم استری تو ہو رہی ہے نا. یہ تو ضرورت نہ کبھی کر سکے گا کہ ہاں میں بات کو رد کر دوں. جاہلوں کے بارے میں تو کہہ سکتے ہیں جاہل تھے چپ رہے, پڑھا لکھا آدمی ہوتا تو کوئی نہ کوئی بات. اب سوچ لو آپ, کیا یہ اصول غلط ہے کہ کوئی نیکی کا کام کرنا ہو ایمان کی ضرورت ہے. اگر ایمان صحیح ہوگا آپ بہت کچھ برداشت کر جائیں گے, بڑا بڑا وزن اٹھا لیں گے. دیکھ لو جنگ بدر میں قیدی پکڑے گئے, اب مشورے یہ ہونے لگے کہ ان قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے. حضرت عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ وہ سردار ہیں, یہ وہ کافر ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو بہت تنگ کیا, مار مار کر کسی کو حبشے کو بھگا دیا, کسی کو کہیں نکال دیا, کسی کو کہیں نکال دیا, بڑے بڑے ظلم کیے ہیں, بڑے بڑے ظلم کیے ہیں. یا رسول اللہ ان کو چھوڑنا نہیں چاہیے, ان کو قتل کرو. اور قتل بھی کون کرے, اپنا کرے. میرا باپ ہے تو مجھے دو, میں اپنے ہاتھ سے قتل کروں. میرا بھائی ہے مجھے دو, میں اپنے ہاتھ سے قتل کروں, تاکہ پتہ لگے کہ میرا ایمان بدل اٹھانے کے قابل ہے کہ نہیں. چنانچہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح اللہ اکبر, ایسا دیسی آدمی کہ کوئی جیسے باہر سے کوئی جہادی آیا ہو تو کوئی یہ بھی نہ کہے کہ یہ مولوی ہے یا وہ پڑا ہوا. حضرت عمر جب گئے, یہ فوجوں کے کمانڈر تھے, کمانڈر ان چیف, تو خوراک دیکھی, رات کی باسی روٹی صبح کھا رہے. اس قدر سادہ طبیعت جس کی کوئی حد نہیں, لیکن ایمان کا کیا حال ہے. جنگ بدر میں باپ کافروں کی طرف سے ہے, بیٹا مسلمانوں کی طرف سے ہے. باپ یہ سوچ رہا ہے کہ میں قتل ہی اپنے بیٹے کو کروں, اس نے مجھے بڑا تنگ کیا ہے, یہ بے دین ہو گیا ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل گیا ہے. وہ اسی کی تلاش میں کہ یہ سامنے آیا تو میں اس کو ماروں. یہ ٹلتے رہے, باپ سے بچتے رہے, کبھی ادھر ٹل گئے, کبھی ادھر ٹل گئے, کبھی ادھر ٹل گئے, کبھی ادھر ٹل گئے. لیکن جب دیکھا کہ باپ تو ٹلتا ہی نہیں اور اس کو دشمنی یہ ہے کہ یہ مسلمان کیوں ہے, کہنے لگے ربا پھر آ جا, مکھی کا وار کیا, دو ٹکڑے کر کے رکھ دیے باپ کے, دو ٹکڑے کر. اللہ نے فوراً قرآن میں ایسے بتا لا سجے تو قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یبادلون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم. اے نبی تجھے ایسا مسلمان کبھی نہیں ملے گا کہ وہ مسلمان ہو اور پھر نبی کے مخالف سے وہ محبت کرے. جو دین کو پسند نہ کرتا ہو اس سے اس کی دوستی ہو, ایسا کبھی نہیں ہوگا. خواہ باپ ہو اس کا, وہ اس کو باپ اچھا نہیں لگے. اس کی ماں ہو, ماں اچھی نہیں لگے. بھائی ہو, کنبا ہو, برادری ہو, کوئی بھی ہو, اس کو اچھا نہیں لگے. نبی سب سے پائے. میرے بھائیو, سو نہیں, اپنے دلوں کو بیدار کرو, اپنے پاس ایک معیار لے لو. اگر آپ اپنے آپ کو یہ جج کرنا چاہتے ہیں کہ آپ مسلمان ہیں کہ نہیں, تو ہمیشہ یہ دیکھا کرو کہ آپ کو دین پیارا ہے یا اولاد پیاری, آپ کو دین پیارا ہے یا دنیا پیاری, آپ کو دین پیارا ہے یا بیوی پیاری, دولت پیاری. اگر آپ ہر چیز کو دین کی خاطر قربان کرنے کے لیے تیار ہیں تو سمجھو کہ آپ مسلمان ہیں. اور اگر آپ کہیں کہ ناجنا مولوی صاحب مسئلہ تو بالکل ٹھیک ہے لیکن بڑا مشکل ہے, مولوی صاحب باتیں کرنا بہت آسان ہے, بہت مشکل ہے, یہ ٹھیک نہیں, مجھ سے نہیں ہو سکتا, بس سمجھ لو کہ ایمان کا نقص. خرابی کیا ہے ایمان کا نقص؟ آپ حیران ہوں گے, عبداللہ باپ کا نام بھی عبداللہ, عبداللہ بہت نیک صحابی, حضور کا بڑا چہیتا اور پیارا صحابی. ایک دفعہ آپ پانی پینے لگے تو کہنے لگا, یار سودا تھوڑا سا پانی بچا لینا, میرا باپ عبداللہ بن ابئی ویسے ہے تو مسلمان نقلی سا لیکن دل سے مسلمان نہیں ہے, میں چاہتا ہوں کہ آپ کا جھوٹا پانی, آپ کا بچا ہوا پانی اس کو پلاؤں, شاید اللہ اسے بھی کچھ ہدایت دے دے, اس پر بھی اللہ کا رحم ہو جائے. چنانچہ آپ نے اپنا بچا ہوا پانی تھوڑا سا اس کو دے دیا, وہ لے گیا. تھا ویسے بظاہر مناسب لیکن وہ باتیں کھل کر کرتے تھے, نصاب جو تھا وہ تھا, گند نکلتا ہی رہتا تھا. جا کر اپنے باپ سے کہنے لگا, ابا میں یہ حضور کا پانی لے کر آیا ہوں, یہ برکت والا پانی ہے, تو پی, شاید اللہ تجھے ہدایت دے دے تو ٹھیک ہو جائے. وہ بہت کمینہ تھا, کہنے لگا, اس سے بہتر نہیں تھا کہ تو اپنی ماں کا پیشاب لے آتا, وہ اس سے زیادہ بہتر. فوراً اس نے یہ لفظ, اب وہ عبداللہ سیدھا اللہ کے رسول کے پاس گیا کہ یا رسول اللہ, چونکہ میں آپ کے متحد ہوں, کسی کو قتل کرنا جو ہے بغیر آپ کی اجازت کے یہ جائز نہیں ہے, جب حکومت ہو جائے تو خود ہاتھ نہیں ڈال سکتے, آپ مجھے اجازت دیں کہ میں اپنے باپ کو قتل کر دوں, میں اب برداشت کرنے کے قابل رہا ہی نہیں, میرا باپ مجھے بہت برا لگتا. آپ نے فرمایا, عبداللہ نہیں, صبر کر, کوئی بات نہیں, ایسا نہیں کرنا. آپ نے اس کو روک دیا, یہ اٹھا. لیکن جب اس نے یہ بات کہہ دی, لَيُخْرِ جَنَّ الْعَزُّ مِنْهَ الْعَزَلِ, کہ اب اگر وقت آ گیا تو ہم یہ جو شعبے مہاجر آئے ہوئے ہیں باہر سے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی, ہم ان کو مدینے سے نکال دیں, سب کمینے لوگ ہیں, ہماری روٹیوں پر پلتے ہیں, ہم ایسا کریں. بیٹے کو بھی پتہ لگ گیا کہ میرے باپ نے یہ بات کہی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس بات کا علم ہو گیا تھا, لیکن یہ قسمیں کھا کر انکار کر گیا کہ میں نے نہیں یہ کہا, یہ میرے ذمہ الزام ہے, یہ تہمت ہے, جھوٹ ہے, میں نے یہ نہیں کہا. یہ برداشت نہ کر سکا, جب فوج باہر سے مدینے میں داخل ہو رہی تھی, دروازے پر کھڑا ہو گیا, کہنے لگا, ابا باقی سب گزر جائیں, تلوار نکال لی, تو نہیں اندر داخل ہو, تو نبی کو ذلیل بتاتا ہے اور نبی کو نکالنا چاہتا ہے اور خود یہاں رہنا چاہتا ہے, بس باہر رہے, اگر کوئی اندر قدم رکھا تو میں تیری گردن اڑا دوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگ گیا کہ بیٹا ہٹ گیا اور باپ کی جان لے رہا ہے اور اس کو اندر داخل نہیں ہونے دیتا. آپ نے اس کو کہا کہ نہیں, اس کو اجازت دے دیں. عزت اور ذلت سب اللہ کے ہاتھ میں ہے, کسی کے کہنے سے کوئی عزت ملتی ہے؟ باپ سے پوچھا, بتا تو محمد کی اجازت سے جا رہا ہے یا اپنی مرضی سے جا رہا ہے, عزت والا کون ہے؟ باپ کے دماغ کو درست کی کہ تو کیا سمجھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ذلت والے ہیں؟ تو میرے بھائیوں, آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہمارے سامنے اسلام کی کوئی گردن توڑ دے, اسلام کی کمر توڑ دے, اسلام کا کچھ بگڑ جائے, ہماری بلا سے ہمیں کوئی پرواہ نہیں. ملک میں اسلام کا کیا ہو رہا ہے؟ کفر اور شرک کو دیکھ لو تو کوئی حد نہیں. اور حکومت کو دیکھ لو اسلام کا حلیہ بگاڑ رہی ہے, لیڈروں کو دیکھ لو اسلام کا بیڑا غرق کر رہے ہیں, اور آپ لڑا دھڑ ووٹ. اب ووٹوں کا وقت آئے گا. میں نے سنا ہے بعض کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے ہمیں مسئلے سن سن کر یہ پتہ لگ گیا ہے کہ عورت حکمران نہیں ہو سکتی, لیکن اگر الیکشن ہوگا تو ووٹ پیپل پارٹی کو دے. یہ بات کیوں ایمان نہیں؟ اور میں نے آپ کو پہلے کی بات سمجھا دی ہے کہ نیکی ہمیشہ ایمان کی ضمیر میں ہوگی. ایمان مضبوط ہوگا تو آپ سے کوئی نیکی ہوگی, ورنہ گناہ ہی گناہ ہوگا, گندے ہی کام ہوں گے, برے ہی کام ہوں گے, برے ہی برے کام ہوں گے. اب دیکھ لو رفع دین کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. رفع دین کرنا نماز میں جب کھڑے ہوتے ہیں نماز میں شروع میں اللہ اکبر یوں کانوں کو نہیں ہاتھ لگایا کرتے, یہ غلط طریقہ ہے, بالکل یہ بدتوں کا ایجاد کیا ہوا ہے. یوں ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں کہ انگلیاں جو ہیں یہ کانوں کی لو تک پہنچ جائیں, یوں اللہ اکبر, اور ہتھیلیاں کندھوں کے برابر ہیں, ہاتھ باندھ لیے اور ہاتھ یوں سینے پر باندھتے ہیں یہ, اور پھر اس کے بعد رکوع کو گئے تو پھر اللہ اکبر رفع دین کی, رکوع سے اٹھے پھر سمع اللہ لمن حمدہ رفع دین کی. یہ محمدی نماز ہے, یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہے. لیکن اہل حدیث مولوی کو اگر کہیں امامت نہ ملے اور حنفی اس کو امامت رکھ امام بنا لیں, وہ کہا اچھا جی میں آپ کی اس بخشیش پر آپ نے مجھے نوکری دی ہے میں سنت محمدی چھوڑتا ہوں, رفع دین نہیں کیا کروں گا, تمہارا امام بنا رہا ہوں. اب کیا خیال ہے فرشتے لانتے نہیں بھیجتے ہوں, یا جو شرم کے مارے رفع دین نہیں کرتا کہ لوگ کیا کہیں گے کہ تو بھی وہابی بن گیا ہے؟ یہ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان کمزور ہے, وہ برداشت نہیں کر سکتا. میرے بھائیو ایمان یہ ہے, اللہ قرآن میں کہتا ہے ویزا مرلو بہم یہ تقا مرلو, جب کبھی بلال جیسے, بلال بیچارہ سادہ سا مسلمان گزرتے ہیں تو جو قریش کے نوجوان چھوکرے ہوتے اشارے کرتے, یہ جنتی جا رہا ہے, دیکھا ہے پاگل بنے ہوئے, نہ شکل نہ عقل نہ کچھ, بس جنت کوروں کے چو میں لگے ہوئے ہیں, دیکھ رہے وہ مزہ. ویزا مرلو بہن کے تغامت ہوں, جب گزرتے ہیں تو آنکھیں مارتے ہیں, ویزا انقلب ہوئے آ رہے ہیں, جب اپنے گھروں کو جاتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں, جا کر بات جی مل گیا پھر آج ایک ایسا, ہم نے اس کو پاگل بنایا, ایسا اس سے مذاق کیا, ایسا اس سے مذاق کیا, بڑے فقیر ہی بڑے خوش کہ ہم نے یوں کیا اور ہم نے یوں کیا. لیکن دیکھ لو وہ شرماتے ہی نہیں تھے, وہ پھر بھی سنت نبوی پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دینے پر, صحابی کو صحابی کیوں کہتے ہیں, وہ محمد کا ساتھ دیتا تھا, اور ساتھ کس چیز میں دیتا تھا, نماز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی, کوئی بات کہنی ہو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہے, صحابی اسے کہتے تھے جو محمد کا ساتھ دے. اور یہ حدیث کے میں نے, حدیث کسے کہتے ہیں جو نبی کی سنت پر چلے, نبی کا ساتھ دے, جو حدیث سے ثابت ہو. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اہل حدیث صحابہ, کیونکہ وہ نبی کا ساتھ دیتے تھے. آج اہل حدیث کون ہے؟ وہ نہیں جو آمین فیضین کو کر لے اور داڑھی صاف کر دے. یعنی یقین جانے آپ, داڑھی سے سوسائٹی نہیں بدلتی, داڑھی سے سوسائٹی بدل جاتی. اگر آپ داڑھی رکھ لیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فٹافٹ گلے جا ملیں گے, بلا حجاب بلا تکلف بلا جھجک آپ ان کے پاس چلے جائیں گے, ہاں پاس حضرت بکر صدیق ہوں, ہاں حضرت عمر ہوں, کیونکہ آپ کی شکل بتائے گی کہ یہ آپ کا ساتھ. اور اگر ڈنڈ منڈ ہوئے صاف تو شرمائیں گے, آپ کو ضرورت ہی نہیں ہوگی, آگے نہیں جائیں گے. ارے کیا دیکھتے ہو, بیویوں کو دیکھتے ہو کہ وہ ناراض ہو جائیں گی اس لیے نبی کی سنت پر عمل نہیں کرتے, دوستوں کو دیکھتے ہو کہ وہ کیا کہیں گے اس لیے نبی کی سنت پر عمل نہیں کرتے. ہر چیز پر لڑ بھیج دو, اللہ اور اس کے رسول کی بات کو کٹا, یہی مان. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد میرے بھائیوں میری اکثر عادت ہے کہ میں بات جو کرتا ہوں اللہ کے فضل سے دلیل کے ساتھ دلیل قرآن و حدیث سے اور پھر اس کے بعد روزمرہ کی زندگی سے اس کی مثال تاکہ آپ کو بالکل یقین ہو جائے کہ یہ بات 100% صحیح ہے. میں نے جو آپ سے کہا ہے کہ آپ سے اگر کوتاہیاں ہوتی ہیں اگر دیندار آپ پورے نہیں بنتے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ صرف یہ کہ آپ کا ایمان صحیح نہیں. جب ایمان صحیح ہو جائے گا آپ دیندار فرسٹ کلاس بن جائیں گے. کوئی آفت آئے کوئی بدعت اٹھے آپ کی طبیعت فوراً ابا کر دے گی انکار کر دے گی آپ بدعت کو بالکل برداشت نہیں کریں گے. دیکھیے صحت ایمان کی مثال بالکل صحت کی مثال ہے. اگر صحت اچھی ہو اور کوئی بیماری آ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ طبیعت دفاع کرتی ہے طبیعت مقابلہ کرتی ہے اور بیماری دب جاتی ہے. اور اگر میرے جیسا کنڈم ہو جائے طبیعت کمزور ہو جائے صحت کمزور ہو جائے ہر بیماری چڑھ جاتی ہے. صحت کمزور ہو ہر بیماری چڑھ جاتی ہے. ایمان کمزور ہو گناہ بھی چڑھ جاتا ہے بدعت بھی چڑھ جاتی ہے. یہ بدعتوں کا بیڑا کیوں غرق ہوتا ہے اور آپ سے نیکی کیوں نہیں ہوتی؟ اس وجہ سے کہ ایمان میں طاقت نہیں. اگر ایمان میں طاقت ہو تو وہ دفاع کرتی نہیں یہ شریعت کے خلاف ہے میں نہیں یہ کروں گا. اور جب ایمان کمزور ہو ناجنا لوگ کیا کہیں گے برادری کیا کہے گی بیوی کیا کہے گی فلاں کیا کہے گا فلاں کیا کہے گا. جیسے صحت کی مثال میں نے دی ہے میں دیکھتا ہوں نا جب صحت کمزور ہو جائے ہر بیماری جو ہے جو بھی اٹیک کرے گی فالج ہو جائے گا لقوا ہو جائے گا آنکھیں گئی دانت گئے فلاں چیز گئی فلاں چیز گئی کیونکہ صحت صحیح نہیں ہے. اور بچے کو دیکھ لو کچھ کھا جائے پرہیز نہ بھی کرے بیماری ایک آدھ دن کے لیے آئے گی بھاگ جائے گی اس کی قوت مدافعت بڑی زبردست ہوتی. تو جس کا ایمان صحیح ہوتا ہے اللہ اس کو بچاتا ہے وہ گناہوں سے بھی بچتا ہے وہ بدعتوں سے بھی بچتا ہے. آج مسلمان بدعتوں کا شکار کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ ایمان بڑا کمزور ہے. جو بدعت آتی ہے چڑھ جاتی ہے جو بدعت آتی ہے چڑھ جاتی ہے وہ سرنڈر کر لیتا ہے اس میں گم ہو جاتا ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جب بیماریاں زیادہ آ جاتی ہیں آدمی مر جاتا ہے. جب گناہ غالب آ جاتے ہیں بدعتیں چڑھ جاتی ہیں تو آدمی بالکل ہی بے ایمان ہو جاتا ہے اور اس کا خاتمہ جو ہے وہ ایک طرح سے کافروں والا ہوتا ہے بالکل مرتد ہو جاتا ہے. تو اس لیے اس بات کا ضرور خیال رکھیں. میں نے جو آپ سے حل کیا ہے اس کو ہلکا نہ جانے. کیا یہ نماز صحیح ہے کہ پڑھتے ہوئے ماں آواز دے تو نماز کو تو نماز توڑ دینی چاہیے یہ نہیں؟ دیکھیے نفلی نماز ہو نفلی نماز ہو ماں باپ آواز دیں تو آدمی توڑ سکتا ہے. یا مثلا خدا نخواستہ بچے کو کوئی خطرہ ہو کہ اگر میں نماز پڑھتا رہا تو یہ جانور بچے پر چڑھ جائے گا یا یہ سانپ نکل آیا ہے بچے کو ڈس جائے گا یا بچہ چارپائی سے گر جائے گا اور نیچے آگ کو اور خطرے کی صورت ہے تو نماز توڑ دے. چنانچہ صحابہ کی مثالیں موجود ہیں. ایک صحابی باہر جنگل میں فوجی آدمی تھے اپنا گھوڑا باندھا ہوا تھا گھوڑا کھل گیا نماز پڑھ رہے تھے. اب دل میں یہ کہ اگر میں نے سلام تک انتظار کیا تو گھوڑا تو گیا. اسی طرح سے نماز پڑھتے پڑھتے گئے فوراً اس کی رسی پکڑ لائے اور پاؤں کے نیچے دبا دیا اپنی نماز پڑھتے رہے. تو نماز جو ہے کوئی ضرورت ایسی ہو کوئی ضروری چیز تو اس میں وہ کر سکتا ہے اس سے نماز میں کوئی حل نہیں پڑتا. نماز کی جماعت کتنی عمر کا آدمی یا بچہ کر سکتا ہے؟ دیکھو نماز کے لیے معیار یہ ہے کہ جو زیادہ پڑھا ہوا ہو وہ جماعت کروائے جو زیادہ پڑھا ہوا ہو وہ جماعت کروائے. اگر بچہ قرآن کا حافظ ہے تو وہ جماعت کروا سکتا ہے خواہ بے شک نابالغ ہو. چنانچہ عمر یہ ایک صحابی تھے چھوٹے بچے تو کہتے ہیں کہ میرا ابا جا کر مسلمان ہو گیا وفد لے کر گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اذان دے کر نماز پڑھا کرنا اور اپنے میں سے امام اس کو بنانا جو زیادہ پڑھا ہوا ہو. جب وہ دیکھنے لگے تو میں سب سے زیادہ پڑھا ہوا تھا. کیوں کہ جب مسلمانوں کے قافلے گزرتے ہم چشمے پر رہتے تھے وہاں سے گزرتے تھے اکثر میں ان سے کچھ نہ کچھ قرآن سن کر یاد کر لیتا مجھے قرآن کی کئی صورتیں یاد تھیں. چنانچہ انہوں نے پھر مجھے اپنا امام مقرر کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی آپ کا زمانہ تھا میں امام تھا اور جماعتیں کرواتا رہا اور اس وقت انا بنو ستے سنین اور سبع سنین میں 6 یا 7 سال کا تھا اس وقت, یہ حدیث کے لفظ, میں 6 یا 7 سال کا تھا اور اس وقت سے لے کر میں اپنی قوم کا امام چلا رہا ہوں. یہ ہمارے مولویوں کی باتیں ہیں, خام خواہ کہ بچہ جو ہے جماعت نہیں کروا سکتا. باقی رہا یہ کہ پلیتی ولیتی کا معاملہ, یہ جو ہے تو آدمی جس بچے نے قرآن حفظ کیا ہوگا, جو بچے اب جو والدین کا بچہ ہوگا جنہوں نے قرآن کروایا ہے, اب تو وہ بچہ نمازی بھی لازمی ہوگا, تاکہ پلیتی کا بھی اسے پتا ہوگا, ورنہ والدین اس کا خیال رکھتے ہوں, کوئی ایسی بات نہیں. کیا تاش کھیلنے والے مولوی یا دوسرے شخص کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے, کیا وہ جماعت کر سکتا ہے؟ ایسا گندا آدمی جو تاش کھیلے وہ امام کیسے ہو سکتا ہے اور وہ مولوی کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ گندے لوگوں کا کام ہے تاش کھیلنا یا اس قسم کی اور گندی کھیل, ایسے آدمی کو بالکل امام نہیں بنانا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کی بجائے اللہ صاحب نے فرمایا کہنا شرک تو نہیں ہے, یعنی یہ اللہ صاحب کہنے میں کوئی فرق تو نہیں ہے. باقی اللہ میاں یوں کہتے ہیں, یہ باتیں جو ہیں کیونکہ ہمارے عرف میں یہ عزت کے الفاظ ہیں, ان میں ان سے شرک ثابت نہیں ہوتا, تو اس لیے ان باتوں میں کوئی خاص ایسا فرق نہیں ہے کہ مثلا اللہ میاں نے فرمایا ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, تو یا اس کے بعد اللہ صاحب فرماتے ہیں. کیونکہ ہندوستانی لوگ جو ہیں وہ زیادہ تر ان کے ہاں ادب سے اس طرح سے صاحب وغیرہ کہنا, تو وہ اگر اللہ کے لیے بھی تو یہ ایک عزت کا تصور ہے نا, کوئی ایسی توہین کی بات نہیں, اور شرک بھی اس سے لازم نہیں آتا. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. میرے بھائیوں, اب روزے ختم ہو رہے ہیں, ہمیں بھی جائزہ لینا چاہیے کہ جو کورس ہم نے 1 مہینے کا کیا ہے اور اب وہ ختم ہو رہا ہے, کیا اس دوائی سے اس نسخے سے ہمیں کوئی فائدہ ہوا ہے یا نہیں؟ دیکھیے, جب بھی آپ کوئی دوائی استعمال کرتے ہیں, اس کی تعریف سنتے ہیں, تو پھر آپ اس کو استعمال کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کتنا فائدہ ہوا ہے. ہمیں بھی یہ جائزہ لینا چاہیے کہ اللہ جو بدل بدل کر ہمیں تونکیں دیتا ہے, نماز تو ایک خوراک ہے, جیسے دیکھو نا روٹی ایک خوراک ہے, وہ دوائی نہیں ہے, وہ تو زندگی کے بقا کے لیے لازمی ہے. نماز تو اس طرح سے ہی اسلام کی مسلمان کی خوراک ہے, اگر وہ مسلمان رہنا چاہتا ہے تو نماز تو اس کی خوراک ہے, اس کی غذا ہے. اس کے لیے تو کسی وقت کی یا کسی پابندی کی یا کسی کورس کی ضرورت نہیں, اس کے بغیر تو چارہ ہی نہیں ہے. باقی جو ہیں وہ پھر نسخے ہیں, وہ پھر تونکے ہیں, ان کا استعمال مختلف اوقات میں ہوتا ہے. زکوٰۃ سال کے بعد ہوتی ہے, رمضان شریف بھی سال کے بعد 1 مہینے کے لیے روزے رکھے جاتے ہیں. اللہ حاضر خاص باقی کام جتنے بھی ہیں وہ وقتاً فوقتاً کچھ اپنی مرضی سے کچھ اللہ کے حکم سے ادا کیے جاتے ہیں. تو آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ نماز کی حیثیت کیا ہے. نماز کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے کہ بھئی 6 مہینے کے بعد یا مہینے کے بعد یا سال کے بعد. دن میں 5 نمازیں ہیں جو فرض ہیں, باقی نفل وغیرہ وہ پھر آپ کی مرضی پر ہے کہ آپ جتنا چاہیں اس کو کرتے رہیں. تو پھر ہمیں یہ جائزہ ضرور لینا چاہیے کہ ہم پر ان دوزوں کا کیا اثر ہوا ہے. خوراک تو ہم ہمیشہ کھاتے ہی ہیں, نمازیں تو ہمیشہ پڑھتے ہیں, یہ جو ہم نے کورس کیا ہے رمضان شریف کا, اس کا ہم پر کیا اثر مرتب ہوا ہے؟ اثر کیا ہونا چاہیے؟ لعلکم تتقون, جیسا کہ بالکل پہلی آیت میں ہی ہے, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزے تم سے اس لیے رکھوائے جا رہے ہیں کہ تم متقی بن جاؤ، تمہارا مزاج بالکل درست ہو جائے، تمہاری طبیعت اسلام کے عین مطابق ہو جائے، خدا کو خوب پہچاننے لگ جاؤ، خدا کا خوف تمہارے دل میں بیٹھ جائے، جس کا اثر یہ ہو کہ جو ہی گناہ ہمارے سامنے آئے ہم فوراً رک جائیں، سنبھل جائیں کہ نہ ابھی تو میں نے روزے رکھے ہیں، اس کا کورس کیا ہے، اور یہ گناہوں سے پاک کرنے کے لیے، بچانے کے لیے تو یہ سارا کچھ ہے، میں گناہوں سے پاک ہوا ہوں یا نہیں، میری عادت پہلے کی نسبت کچھ بدلی ہے کہ نہیں، یہ روزے کا خاص مقصد ہے اور یہ ہمیں جائزہ لینا چاہیے، اور عقل والا ہمیشہ جائزہ لیتا ہے. اور اگر یہ ہے کہ آپ کو یہ احساس ہی نہیں، تو میں نے احساس دلایا ہے، لیکن اگر پھر بھی طبیعت اس طرف آمادہ نہ ہو تو پھر آپ سمجھ لیں کہ ہم کوئی سوچ سمجھ والے انسان نہیں ہیں. اگر ہمیں اللہ نے عقل دی ہے تو ہمیں ضرور جائزہ لینا چاہیے. اس رکوع کے اندر یہ جو روزوں والا رکوع ہے، اللہ تعالیٰ نے پہلے روزے کے احکام بیان کیے ہیں کہ سفر میں تمہیں رعایت ہے، بیماری میں تمہیں رعایت ہے، اگر سفر میں تکلیف ہو تو روزہ رکھنا منع ہے. ایک آدمی سفر میں روزے دار تھا، اس کو تکلیف ہو گئی، فینٹ ہو گیا، لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے، تو آپ نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ یہ مسافر ہے، اس نے روزہ رکھا ہوا ہے. تو آپ نے فرمایا سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی ہے؟ کہ اگر سفر میں تکلیف ہو تو روزہ رکھنا منع ہے، اور اگر تکلیف نہ ہو تو پھر آدمی روزہ رکھ سکتا ہے، لیکن اللہ کی رعایت ضرور ہے کہ بالکل تکلیف نہ ہو پھر بھی آدمی روزہ چھوڑ دے، ایسا بھی کر سکتا ہے، لیکن یہ سوچ کر کہ پھر بعد میں رکھنے مشکل ہو جائیں گے، گھر والوں کا اٹھنا مشکل ہے، میں اکیلا روٹی کا انتظام کر نہیں سکتا، تو اس لیے میں سفر میں بھی اپنا روزے نہ چھوڑوں تاکہ میرا کورس جو ہے پورا چلتا رہے، تو ٹھیک ہے. یہ تو بیماری کی صورت میں ہو گیا اور سفر میں ہو گیا. اب اس کے علاوہ جو اگلی چیز اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے اس میں، وہ یہ ہے کہ روزہ کیونکہ کھا کر رکھا جاتا ہے اور کھا کر ہی روزہ کھولا جاتا ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ روزہ حلال پر رکھو اور حلال پر کھولو. اگر تم نے یہ پرواہ نہ کی، یہ خیال نہ کیا کہ میری کمائی کیسی ہے، جو آیا کھاتے رہے، جو آیا پیتے رہے، تو روزہ کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں. حرام پر روزہ رکھنا، حرام پر روزہ کھولنا، تو وہ روزہ ہی نہیں ہے، وہ تو سب کچھ برباد ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ بھی فرمایا ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها الى الحکام لتاکلوا فریقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون، اپنے مالوں کو غلط طریقے سے نہ کھاؤ. اور اس کی ایک صورت بیان کر دی کہ وہ غلط طریقہ کیا ہے، رشوت کا، چکی دلالی کا، یہ طریقہ بیان کر دیا. یہ طریقہ چونکہ عام چلے گا پچھلی امت میں آ کر، اس لیے آپ نے اس کا ذکر خاص طور پر کر دیا. اب تیسری چیز جو بہت پرہیز والی بیان فرمائی، وہ کہ جب انسان روزہ رکھ لیتا ہے، فاقے سے ہوتا ہے، اور خصوصاً افطاری کے وقت دعا بہت قبول ہوتی ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے دعا کے بارے میں ترغیب دی اور دعا کا مسئلہ حل فرمایا کہ بندے کا اور میرا کیا تعلق ہے، دعا کیسے ہونی چاہیے. یہ آیت میں نے آپ کے سامنے ابھی پڑھی ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اے میرے نبی، چونکہ میں نے تجھے استاد بنا کر بھیجا ہے دنیا کا، اور لوگ لازمن تجھ سے پوچھیں گے، جب لوگ تجھ سے میرے بارے میں پوچھیں کہ خدا کہاں ہے، کتنی دور ہے، اونچی آواز سے سنتا ہے یا آہستہ بھی سن لیتا ہے، اس کے ساتھ ہمیں کیسے معاملہ کرنا چاہیے دعا کا، مانگنے کا، تو تو ان کو بتا دے سینی قریب، کہ میں قریب ہوں، مجھ سے زیادہ کوئی قریب نہیں. یعنی کہ صفائی ہو گئی نا لوگوں کی، یہ جو تھرو پراپر چینل، جیسا کہ دفتروں میں درخواست دینی ہو سیکٹری کو یا ڈائریکٹر کو، تو تھرو پرنسپل جائے گی، جو اپنا امیڈیٹ باس ہو، اپنا قریب ترین افسر ہو، اس کے تھرو جائے گی. اور اگر کوئی ڈائریکٹ بھیج دے تو اس کا ایکسپلینیشن کال ہوتا ہے، وہ غلطی کرتا ہے. اللہ کہتا ہے کہ میرا نظام بھی ایسا ہی ہے کہ مجھ سے اگر کسی نے کچھ مانگنا ہو مجھ سے کچھ لینا ہو تو پیروں کے تھرو جائے، نبیوں کے تھرو جائے، یا ڈائریکٹ خدا کو پکارے. تو اس کے لیے اللہ نے فرمایا کہ جب لوگ اے نبی آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو تو ان کو پہلی بات یہ سمجھا کہ مجھ سے زیادہ کوئی قریب نہیں، نہ نبی اتنا قریب ہے، نہ حضرت فاطمہ اتنی قریب ہیں، نہ حضرت علی اتنے قریب ہیں کہ تم ان کا واسطہ دے کر ان کے طفیل سے، ان کے صدقے سے اللہ سے مانگو. نا میں سب سے زیادہ قریب ہوں، اس لیے ڈائریکٹ جب ضرورت ہو کہو یا اللہ، اللہم یا رب ربنا، اے ہمارے رب. یہ دیکھو لوگ کیسے عجیب ہیں، ادھر تو کہتے ہیں کہ خدا شارق سے بھی زیادہ قریب ہے، اور ادھر کہتے ہیں کہ بغیر سیڑھی کے کوچے پر کیسے چڑھ سکتے ہیں. جب اللہ شارق سے بھی زیادہ قریب ہے تو سیڑھی کی یا درمیان میں کسی کو ڈالنے کی ضرورت کیا ہے؟ خدا توجہ دلاتا ہے، اے بندے تو جا کر مردوں کو تنگ کرتا ہے کہ میری سنو، اول تو خود ہی دے دو لڑکا، خود ہی میری ضرورتیں پوری کر دو، اور اگر نہیں تو اللہ سے لے دو. خدا کہتا ہے کہ تم ذرا عقل سے کام لو، جب تمہیں کوئی ضرورت پیش آتی ہے، تمہارے دل میں طلب پیدا ہوتی ہے، تمہیں حاجت ہوتی ہے، جانبداری سے بتاؤ، پہلے اس مردے پیر کو پتہ لگتا ہے یا پہلے اللہ کو پتہ لگتا ہے؟ میرے بعض بریلوی بھائی بھی ہوں گے، دوسرے ساتھی بھی ہوں گے، اپنے دل سے پوچھ کر دیکھو کہ جب آپ کو کوئی ضرورت پیش آتی ہے، تم چاہتے ہو کہ اللہ مجھے لڑکا دے، تم چاہتے ہو کہ اللہ آپ کو مقدمے میں کامیاب کر دے، اللہ آپ کے بیمار کو تندرست کر دے، اللہ آپ کی پرانی حاجت پوری کر دے، تو بتاؤ پہلے پتہ کس کو لگتا ہے؟ آپ کی اس ضرورت کا، اس حاجت کا پہلے پتہ اللہ کو لگتا ہے یا کسی اور کو لگتا ہے؟ کہ یہ کوئی دنیا میں ایسا گیا گزرا ہے جو یہ کہہ دے کہ پہلے پیر کو پتہ لگتا ہے یا پہلے حضرت فاطمہ کو پتہ لگتا ہے، مردوں کو پتہ لگتا ہے یا زندوں کو پتہ لگتا ہے؟ ہر ایک کی زبان سے یہی نکلے گا کہ نہیں، سب سے پہلے پتہ تو اللہ کو لگتا ہے. جب پتہ سب سے پہلے اللہ کو لگتا ہے، اب کسی اور کو درمیان میں ڈالنے کی ضرورت کیا ہے؟ اور پھر رہ گئی یہ بات کہ وہ میری تو سنتا ہی نہیں، سنتا ہی ان مردوں کی ہے. تو خدا یہ پوچھتا ہے کہ تو دیانتداری سے بتا، رحمان رحیم میں ہوں یا وہ مردہ ہے؟ اس پیر کو، اس مردے کو تجھ پر جلدی ترس آئے گا یا مجھے تجھ پر جلدی ترس آئے گا کہ میں نے اس کو پیدا کیا ہے، یہ میرا بندہ ہے، اس کی ضرورت ہے؟ کہ یہ کوئی عقل والا کہہ سکتا ہے کہ اللہ سے زیادہ کوئی رحمان رحیم مہربان اللہ سے کوئی زیادہ ہے؟ جب اللہ سے زیادہ کوئی مہربان نہیں تو خدا کہتا ہے تیرا دماغ خراب ہے کہ تو اوروں کے نام لے لے کر مجھے سناتا ہے؟ سیدھا مجھے پکار، مجھے پتا بھی ہے تیری ضرورت کا، مجھ سے مانگ، میں دوں گا، میرے پاس ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، لڑکوں کے خزانے میرے پاس، دنیا کی ہر چیز، ہر چیز، ہر اختیار اللہ کو. میرے بھائیوں، اللہ کے سوا کسی کو کوئی اختیار نہیں، نہ نبی کو نہ ولی کو. مجھے یاد ہے جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے، بالکل بچے، ہمیں یہ شعر یاد کرایا کرتے تھے ابا جی، خدا فرما چکا ہے قرآن کے اندر، میرے محتاج ہیں پیر و پیغمبر، نہیں طاقت سوا میرے کسی میں کہ کام آئے تمہاری بے بسی. آپ کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کو جب بچے کی زبان چلنے لگ جائے اس کو یہ دعا یاد کرواؤ، اللہ ربی، اللہ ربی، اللہ میرا رب ہے، لا اشرک بہ شیئا، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کروں گا. بچہ دو سال کا ہو، تین سال کا ہو، بچی دو سال کی ہو، تین سال کی ہو، جب اس کی زبان چلنے لگے، بجائے اس کے کہ اس کو ٹی وی یا ریڈیو کے گانے سکھاؤ، اس کو یہ یاد دلاؤ کہ اس کی زبان سے یہ نکلے اللہ ربی، اللہ میرا رب ہے، لا اشرک بہ شیئا، میں ساری زندگی اس کے ساتھ کسی نبی، کسی ولی، کسی پیر، کسی فقیر، کسی مردے، کسی زندے کو شریک نہیں کروں گا. پھر اسی طرح سے چھوٹی چھوٹی دعائیں جن میں توحید ہو یہ سکھاؤ، تاکہ بچوں کا ذہن شروع سے ہی موحد. دیکھ لو یہ سعودیہ میں محمد بن عبد الوہاب نجدی، دیکھ لو کیسا انقلاب لایا کہ عرب اب عیاش ہو گئے، عرب امارات کیا، سعودیہ کیا، لیکن دیکھ لو ابھی تک ان کی توحید بہترین توحید ہے. یہ تربیت کا اثر ہے.